الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ بادلوں کا آنا اور جانا، بارش کا برسنا، کہیں پر یالا باری ہونا، اولوں کا پڑنا، اور کہیں سنو فال ہونا، برف باری کا ہونا، برف کا کہیں پر گلیشیئر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جانا، اور کہیں سورج کی دھوپ کی بنا پر گلیشیئر کا، اس برف کا پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جانا، اور پھر سورج کی اسی دھوپ سے پانی کا دوبارہ بخارات میں تبدیل ہو کر آسمان کی طرف اٹھ جانا، بلند ہو جانا، یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع جس طرح ایک اویئرنیس پر مبنی ہے، اسی طرح آج کے سلسلے کے اندر اگر ایک اور چیز دیکھی جائے تو یہ بھی ہے کہ آج کے سلسلے کے اندر بیان ہونے والے، آج کے پروگرام میں بیان ہونے والے نکات اور مختلف مدنی پھولوں کو سن کر اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی پر اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت تخلیق پر ہمارا ایمان، ہمارا ایکان یہ مضبوط انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات کی جو یہ چیزیں ہیں، جیسے دن اور رات کا آنا جانا ہے، دوپہر سپہر، سورج کا نکلنا غروب ہونا، چاند کا جو ہے وہ ہلال سے لے کر اماوس کی رات کا آ جانا، یہ ساری جو کائنات میں ہونے والی، رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں، یہ اپنے شانے کا، اپنے بنانے والے کا یہ پتہ دے رہی ہیں کہ دیر از ا کریٹر، یہاں پر کوئی ہے جو یہ چیزیں بنانے والا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ آج کے سلسلے کا پرٹیکولر جو موضوع ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیاں، کبھی گرمی ہے اور کبھی سردی ہے، اور کبھی موسم جو ہے یہ معتدل ہو جاتا ہے، یعنی نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایکسٹریم جو ہے وہ لیول پر ویدر چلا جاتا ہے، گرمی ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات سردی جو ہے یہ بھی ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے۔ کبھی درختوں پر جو ہے وہ سرسبز پتے یہ اور ان کی درختوں کی شاخوں کی کونپلیں یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جو ابھی بھی عنقریب آنے والا ہے، یوں سمجھے کہ آیا چاہتا ہے کہ درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، گرین پتے زرد ہوں گے اور پھر زرد ہو کر پتے جھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ درخت جنہوں نے سبز پتوں کا لباس پہنا ہوا تھا، اور موسم خزاں کے اندر پھر ان درختوں کا جو سٹرکچر، جو ڈھانچہ ہوتا ہے، یہ باقی رہ جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر مالک جب جو ہے وہ بارش عطا فرماتا ہے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ درختوں کا ہرا بھرا ہونا، اللہ اکبر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بارش کا برسنا، یہ دریاؤں کی روانی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ایک بڑی بیین، بڑی واضح اور بڑی کلیئر ایک وٹنس ہے، ایک دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے نظاروں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اللہ ہمیں مزید یقین اور اپنا جو عقیدہ ہے یہ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جو قدرت والا ہو، جو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، جو اپنے وجود کا محتاج ہے، جو کسی کے بنائے بغیر بن نہیں سکتا، وہ کسی کو کیا بنائے گا اور کسی کو کیا چلائے گا اور وہ کیا جو ہے وہ الہ بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک وتعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. ماحولیاتی تبدیلیاں جو ابھی ہمارے ویدر کے اندر ہو رہی ہیں, ویدر ایکسٹریم لیول پہ جو ہے وہ جا رہا ہے, بعض علاقوں میں جو ہے وہ ہیٹ ویو آ رہی ہے اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ برف کے طوفان یہ آیا چاہتے ہیں. سمندری طوفانوں کا بھی ایک سلسلہ کار چل رہا ہے دنیا کے اندر, اور بڑی عجیب سی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم آج کے سلسلے کے اندر مدنی پھول لیں گے. آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب بالله صدق الله العلي العظيم. قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے, اور یہ اسی لیے بیان فرمایا ہے خالد بھائی تاکہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ کلائمیٹ چینج یہ بھی بتا رہا ہے, چینج ہے نا, خود سے تو ہو نہیں سکتا. جیسے خود ہی جیسے خود بخود کیمرہ آن ہو, خود بخود جیسے گھر پہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, خود بخود سکرین جو ہے وہ یہ ایل ای ڈی آپ کی آن ہو جائے, خود بخود مدنی چینل اس میں ٹیون ہو جائے, کچھ کرنا بھی نہ پڑے, کوئی لیڈ بھی نہ لگانی پڑے, خود بخود بغیر بجلی کے یہ چلنا شروع ہو جائے, اور خود بخود یہ سلسلہ بھی آپ کو دکھا دے آپ کی مرضی کا, آپ کی منشا کا, آپ کی چاہت کا, اور پھر خود بخود بند بھی ہو جائے, تو یہ نہیں ہوگا. کام ہوتے ہیں کرنے والا ہو تو, اب وہ کرنے والا جو مؤثر حقیقی ہے وہ صرف ایک ہے جو اللہ ہے, اور وہ وحدہ لا شریک
ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کی ہی شان ہے, اور ہر شے جمیع ما سوى اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہیں وہ اپنے وجود میں کسی نہ کسی چیز کی محتاج ہیں. اور جو آپ نے بیان فرمایا کہ جو تبدیلی ہوگی یا ہمارا ٹیلی ویژن آن ہوگا, اس کے پیچھے یا تو آپ نے پہلے سے کوئی پلاننگ کر رکھی ہوگی, کوئی موڈ ایسا آن کیا ہوا ہوگا, سلیپنگ موڈ پر لگا دیتے ہیں وہ خود سلیپ ہو جاتا ہے, خود بند ہو جاتا ہے, اس طرح کے بہت سارے فنکشنز آتے ہیں, لیکن ان فنکشنز کو بھی پہلے سیٹ کرنا پڑتا ہے.
کرنے والا ہوگا
وہ سیٹ کرے گا, اور اس کے اثر کے بعد چاہے فوراً ہی چاہے تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ ٹائم لینے کے بعد وہ کام ہو جائے, وہ ایکشن ہو جائے, تو یہ ساری چیزیں پتہ دیتی ہیں کہ کوئی کرنے والا ہے پھر یہ کام ہو رہا ہے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا چند باتوں کو بیان فرمانے کے بعد, فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ عزت والے اور غلبے والے اور علم والے رب العالمین جل وعلا کی مقرر کی ہوئی چیزیں ہیں, اس نے پہلے ہی مقرر فرما دی ہیں, اب جب جس کو جس طرح ہونے کا اس نے حکم دیا ہوا ہے تب وہ ہو جاتی ہے. اور اس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے, فرماتا ہے کن ہو جا, فیکون
اللہ
ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا.
اللہ اللہ,
کن فیکون یہ بھی
سمجھانے
کے لیے کہا گیا ہے. ورنہ خالق کائنات اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ فرمائے, اس کی مشیت میں ہے کہ کام ہونا ہے, تو وہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. سبحان بھائی, یہ خالق کائنات کی قدرت ہے. ہمارے بہت ہی پیارے ملک دعوت اسلامی پیارے سبحان بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں. مرحبا سبحان بھائی, اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے. سبحان بھائی, اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں آپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, یہاں پر جنرل اگر میں والدین کے حوالے سے بات کروں تو ایک ورڈ بولا جاتا ہے سمپل لیسنز, یعنی بڑے عام قسم کے سبق جو سمجھے جاتے ہیں, جن کو شاید اتنی توجہ بھی نہیں دی جاتی کہ رات کو جلدی سو جاؤ, صبح جلدی اٹھو, برش کر کے سونا ہے, صبح اٹھ کے برش ضرور کرو, دودھ پی کے سو, ایک سیب کھا لو, اور اس طرح کی باتیں. کیا پڑھنا ہے, کس سے ملنا ہے, فلاں سے مل رہے ہو نہ ملو, اس سے زیادہ ملو, اس کے پاس جایا کرو. مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سبق کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دیز آر ایکچولی دا بلڈنگ بلاکس آف اینی پرسنالٹی. یہ ایک شخصیت کے لیے بلڈنگ بلاک کا کام کرتے ہیں, اور پھر وہ شخصیت جب بن جاتی ہے اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سبق کس نے سکھائے اور ماں باپ نے کس طریقے سے خیال رکھا. کسی نے کہا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے, کس کے ساتھ ہے, اور 100% تمہیں اپنے بچے کا خیال رہتا ہے, اور یہ بات ہر وقت تمہارے ذہن میں رہتی ہے. ایک ہمارے دعوت اسلامی کے سینئر اسلامی بھائی ہیں, جب میرے گھر پہلے بچے کی ولادت ہوئی انہوں نے کہا سبحان بھائی اب دونوں طریقے سے جو ہے نا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے. اگر یہ بچہ مشیت الہی سے اس کو کچھ ہو جاتا ہے ساری زندگی کا دکھ ہے, اور اگر انشاءاللہ عزوجل یہ بڑا ہوتا ہے تب ساری زندگی کی ذمہ داری ہے. یہ ایک ایسی ریسپانسبلٹی ہے جو آپ کو ہر طرف سے لے لیتی ہے. سمپل لیسنز, چھوٹے چھوٹے سبق. ایک انجینئر صاحب تھے, وہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ میرے دوست اب ہاسٹل میں چلے گئے, بڑی موجوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں, میں ابھی تک اپنے ماں باپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں, یہ کرو وہ کرو, رات کو یہ بند کرو یہ چلاؤ, میں ذرا جاب پہ چلا جاؤں, میں بھی ہاسٹل کی لائف بڑی انجوائے کروں گا, زبردست طریقے سے رہوں گا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا کروں گا. جاب کے لیے گئے, اوپر جاب کا انٹرویو ہو رہا تھا, نیچے سارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک لڑکا اوپر جاتا تھا پھر نیچے آ جاتا تھا, بڑا مایوس اور بڑا دکھی سا. پوچھتے تھے بھائی اوپر کیا پوچھا, کہا انٹرویو بڑا مشکل ہے, یہ جاب تو نہیں ملنے والی, کہہ کے جائی جا رہے تھے. اب یہ حیران تھا کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے زیادہ ڈگری والے مایوسی کے ساتھ جا رہے, میرا کیا بنے گا. بہرحال جب باری آئی اوپر گیا, جیسی سیڑھی چڑھا دیکھا لائٹ جل رہی ہے, دن کا وقت تھا لائٹ جل رہی تھی. اب ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی اس نے بند کر دی لائٹ. تھوڑا اوپر گیا تو ایک کولر کی ٹوٹی چل رہی تھی, ٹیپ اس کا اوپن تھا, پانی بہ رہا تھا, اس نے وہ بھی بند کر دیا. پھر اوپر گیا اور لائٹ جل رہی تھی, وہ بہرحال بند کرتا ہوا گیا, کہا کیسے لوگ ہیں اتنی بڑی کمپنیاں لائٹیں جلائی ہوئی ہیں, جا کے بیٹھ گیا. امپلائر نے یعنی مالک نے انٹرویو بس دو لائنوں کا لیا اور کہا تمہیں جاب دے دی جاتی ہے. وہ کہتا اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو فارغ کرتے جا رہے تھے, مجھے جاب دے دی دو منٹ میں. کہتا وہ دیکھو سامنے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, تم نے جو لائٹ بند کی اور وہ جو ٹیپ کھلا ہوا تھا وہ بند کیا, ہمیں اس جاب کے لیے محتاط اور ذمہ دار آدمی چاہیے تھا. اس کو ایک دم کلک ہوا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی جو میرے ماں باپ نے میری تربیت کی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان سمپل لیسنز کو یاد رکھیں. میں آپ کو یہ کہوں گا اپنے والد صاحب کے بارے میں, اپنی والدہ کے بارے میں, کہ دیر از اے پیس آف دس پرسنالٹی ان مائی لائف فار ایور. اس ہستی کا ایک حصہ میرے اندر رہے گا. جس طرح آپ آٹا گونتے ہیں اس میں نمک ڈالتے ہیں پھر آٹے کو گونتے ہیں, وہ نمک آٹے میں اس طرح سرائیت کر جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آٹے کی کس جگہ پر نمک ہے. تو یہ جو انسان کی زندگی کا پزل ہے نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ پیس میرا وہ والدین کا, میرا آپ کا ہم سب کا. اسی لیے کہتے ہیں کسی کے والدین فوت ہو جائے نا تو بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, کسی کی مسکراہٹ سے والد صاحب یاد آ جائیں گے اور کسی کے بولنے سے والدہ کی یاد آ جائے گی. سو دس از ویری امپورٹنٹ. میرے والد صاحب مجھے ایک بات کہا کرتے تھے بچپن میں, لکھو لکھو. میں کوئی بھی کامیابی ان کو بتاتا تھا یاد کرنی, لکھو رائٹ رائٹ, اور وہ کیسی دیکھ کے پھیل گئی. اب یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس بھی سلسلے میں آپ بیٹھے ہو لکھنے کا آپ کے پاس جو ہے یہ سب جمع کر رہے ہیں نا, آپ کہاں کر رہے ہیں. دس از اے ہیبٹ, والد صاحب نے بچپن میں ایسے سکھا دیا تھا. اور میری والدہ نے جو 16-17 سال میری اکیڈیمکس کے گزرے, پڑھائی لکھائی کے گزرے, جو میں نے پڑھا, اس سے پہلے والدہ کی قربانیاں یقیناً زیادہ ہوں گی, لیکن جو میں نے دیکھی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو جس طریقے سے امی نے خیال رکھا, آ کے سمجھایا, بتایا, دس از ویری امپورٹینٹ. سلمان بھائی ایک بندہ نے دوسرے سے پوچھا میں آپ کو جاب دیتا ہوں, آپ جاب کریں گے؟ وہ کہتا کیا جاب ہے؟ اس نے کہا جاب بڑی ٹف سی ہے. کہا ہفتے میں 5 دن 7 دن 6 دن؟ اس نے کہا ہفتے میں 7 دن. کہا ٹائم کیا ہوگا؟ 8 گھنٹے. اس نے کہا 8 گھنٹے نہیں, رات کو بھی آنا ہوگا. ہاں رات کو ہو سکتا ہے, زیادہ آنا ہو, زیادہ مشکل کام ہو. کہا اچھا چھٹی کب ہوگی؟ تہواروں پہ تو ہوگی بڑی. کہتا نہیں اس میں زیادہ کام کرنا ہوگا. کہا اچھا کام کیا ہوگا؟ کہا سارا کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. کہا تنخواہ کتنی ہوگی؟ کہا پکی تنخواہ نہیں ہوگی, کچھ دے دیا نہ دیا نہ دیا. کہتا یہ جاب کون کرے گا؟ اس نے کہا تیری ماں یہی جاب کر رہی ہے. مجھے اور آپ کو مدری چینل کے ناظرین کو پتا ہے اس بات کا کہ ماں کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے, ماں کون سی سویٹ ڈش کھاتی ہے. اس کو تو میری آپ کی ہر ڈش کا پتا ہے.
اللہ,
اس کو تو ذرا سا ناک بہنا شروع ہو جائے وہ تو سب کچھ کرتی ہے. لیکن یہ ماں اکثر اوقات ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہے. ہم نے نوٹ کیا ڈاکٹر پاس جاتی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتی, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور یہ جو گھرانے ہوتے ہیں جہاں پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے, ماں کا کھانا تو وہ دیگچی پہ جو آخری سالن بچا ہوتا ہے نا اس کو پونچھ کر اس کا کھانا ہوتا ہے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ انمول ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب میری زندگی میں جو ایسٹس ہیں نا, میں کل سوچ رہا تھا میری زندگی میں جو اساسے ہیں, ایک ایمان کی دولت ہے, پیر صاحب ہے, ماں اور باپ ہے. اہم ترین اساسوں میں سے ایک اساسہ چلا گیا. یعنی جب میں گھر داخل ہوتا ہوں نا سلمان بھائی, مجھے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, میرے دل میں لکھی بات کو میری چال اور میرا لہجہ میرے والد صاحب کو بتا دیا کرتا تھا. وہ فوراً ہٹ کرتے تھے کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا. وہ ایک ہستی دنیا سے اب چلی گئی ہے, کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. دنیا والوں نے بہت سے الفاظ کہے, بہت کچھ کہا, یہ ہمارا ٹریڈیشن بھی ہے, ہونا بھی چاہیے. واقعی یہ ضروری ہے کہ آ کے تعزیت کرنا, سب کرنا, دس از امپورٹنٹ, لیکن سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آخر میں والد صاحب کا جو مطلب میرا جو ایکسپیرینس ہوا, میں ٹوبا ٹیکسنگ میں تھا, میرا بیان تھا اساتذہ اجتماع میں. جب میں واپس آیا میرے والد صاحب نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا, میرے ہاتھوں میں میں نے پکڑا ہوا تھا جب ان کا پہلی دفعہ کلیپس ہوا, آنکھیں ان کی پھر گئیں. یاد رکھیے موت اور زندگی میں نا بہت تھن بارڈر ہے, بہت باریک سا بارڈر ہے, ایک بالکل پتا نہیں چلتا. جو یہ لوگ مجھے مل کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں نا, اللہ کا حکم تھا, رب دا حکم سی جی, حکم ربی, دس از 100% رائٹ. یقین کریں ایک چھوٹی سی دوائی آپ کسی کو دیتے ہیں جو دوائی اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی, اور وہ دوائی جسم میں جا کے بڑے بڑے امراض کو ٹھیک کر دیتی ہے. اور کبھی کبھار آپ مہنگی ترین دوائی دیتے ہیں لیکن کام بگڑتا ہی جاتا ہے. کبھی کبھار ایک پیشنٹ, ایک بندہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں, ایک گردہ بھی ضائع ہو گیا, ایک ٹانگ, فیمر, ٹیبیا دونوں ضائع ہو گئیں, اور وہ سائیکیٹرک پیشنٹ ہی بن گیا. آنکھوں دیکھی بات ہے, سال بعد بالکل ٹھیک ہو کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس سی کی لاسٹ اسٹیج کے مریضوں کو میں نے خود اپنے کاروبار کرتے دیکھا ہے. اور کبھی کبھار ایک بندہ بائک پہ نکلتا ہے, ہلکی سی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے, تھوڑی دور جاتا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد ایمبولنس آتی ہے, اس کی لاش اتر رہی ہوتی ہے. بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے, جتنی زندگی ملی ہے نا اس کو کر لیں. اگر موت نہیں آنی, موت خود زندگی کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے, بالکل بچ بچ کے ایسے بندہ نکل جاتا ہے. اور اگر آنی ہے آپ جتنے بھی ہیلے کر لیں, سانس ختم ہو گئے, یو ہیو ٹو گو. سو بی پریپیرڈ. سارا سلیبس مجھے آپ کو ہم سب کو ملا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, نسبتوں کی بہاریں. اللہ تعالیٰ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے, روحانی باپ ہے ہمارے, دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے حاجی عبدالحبیب صاحب کے اور سب کے والدین کی مغفرت فرمائے.
آمین آمین آمین. میں یہاں ایک چیز مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا. تقریباً ہم میں سے جتنے افراد ہیں جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ہم سب کے ماں باپ نے ہم سب پر یہ ایفرٹس, کوشش, محبت, پیار, شفقت, یہ ضرور جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو جب بھی تو ہم یہاں تک ہیں, جس بھی صورت حال میں ہیں ابھی, تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کی ان خدمات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی, لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت مکاتب القدسیہ کا یہ فیضان ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ ایک بہار ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ماں باپ کی قربانیاں اور ان کی محبتیں ان کی شفقتیں یہ انسان کو یاد بھی دلاتا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس اور سبق بھی دیتا ہے. تو یہ اگر آپ بھی جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قدردان بنے اور ہماری خدمت گزار بنے تو اس کو اللہ رسول کا فرمانبردار بنائیں اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ یہ آپ وابستہ کریں تو انشاءاللہ یہ فیضان آپ کو بھی ملے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کلائمیٹ چینج آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے, اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ, بلکہ آ ہی جاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. سبحان بھائی میں نے تو کل آپ سے کہا تھا یہ آپ ہی کا موضوع ہے, آپ نے اس پر بولنا ہے. کیا کیا تیاری کر کے آئے ہیں پہلے آپ یہ تو بتائیں.
سلمان بھی پہلی بات تو میں آپ سے, خالد بھائی سے, قربان بھائی سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے اور اپنے سارے کرو سے یہ کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو گیو یو ہوپ اینڈ آئی ایم ناٹ ہوپ فل, آئی ایم پینکڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو یو پینک. میں نہ تو پر امید ہوں نہ میں آپ کو امید دوں گا, میں سخت ڈرا ہوا ہوں اور میں آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں بالکل اسی انداز سے کہ جیسے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور گھر کو واقعی آگ لگی ہوئی ہے. ہم انڈیویجل لیول پر برن آؤٹ ہو رہے ہیں اور کلیکٹو لیول پر اپنے پورے پلانٹ کو برن کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت پرما فراسٹ از کلیپسنگ, وہ برف کے بڑے بڑے ذخائر جنہوں نے کبھی بھی پگھلنا نہیں ہے, وہ گلیشیئرز, وہ جو وادی کے درمیان برف اکٹھی ہو جاتی ہے, ان کا یہی ہے کہ انہوں نے ثابت رہنا ہے بالکل جب سے وہ بنے ہیں اور اب وہ کلیپس کر رہے ہیں. اور ارتھ از ٹرننگ انٹو اے ڈیزرٹ, ہماری زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے اور اوشنز آر بوائلنگ, ہمارے جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ ابل رہے ہیں. مجھے اب بتائیے کہ ان حالات کے اندر ایک انسان کو کیا سوچنا چاہیے. ناسا جو کلائمیٹ کے اوپر اور یہ ویدر کے اوپر ایک ایکسپرٹ ایجنسی ہے, وہ کریکٹ نہیں کرتی اس کو لیکن وہ سائنٹسٹ کو سجیشنز دیتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کا ایک انٹر گورنمنٹل پینل ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, ابھی پچھلے دنوں یو این او کا سمٹ ہوا جس پہ پوری دنیا سے جو سربراہان مملکت تھے وہ کٹھے ہوئے اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا سمٹ. انہوں نے ان کو رپورٹ سبمٹ کی اور اس رپورٹ میں انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے جو سمندر ہیں وہ ایسیڈک ہو رہے ہیں. ایسیڈک سے کیا مراد ہے کہ ان میں تیزاب داخل ہو رہا ہے اور اگر یہی اسپیڈ کلائمیٹ چینج کی رہی تو پھر سال کے آخر میں, سینچری کے آخر میں, ہماری صدی کے آخر میں سمندر کی سطح 3 فٹ تک بڑھ جائے گی. اور اگر یہ سطح 3 فٹ تک بڑھی تو پھر کیا ہوگا, جو کوسٹل ایریاز ہیں یعنی وہ بڑے بڑے شہر, وہ بڑی بڑی جگہیں جو کہ سمندر کے ساتھ آباد ہیں, وہ جگہیں ڈوب جائیں گی. فیور فش, کم مچھلی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے حالات ہوں گے کہ جہاں پہلے قحط تھا وہاں قحط شدید پڑے گا, جہاں پہلے طوفان تھے وہاں طوفان شدید آئیں گے, جہاں پہلے سائیکلونز ہوتے تھے وہاں سائیکلونز شدید آئیں گے. سو دس از دا کنڈیشن کہ چاہے وہ لینڈ ہو, چاہے وہ واٹر ہو, چاہے وہ زمین ہو, چاہے وہ پانی ہو, ہر جگہ کے اوپر انسان کو, جانور کو, پودوں کو, سوسائٹیز کو, کمیونٹیز کو, دے ہیو ٹو بیئر دا برنٹ, ان کو یہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیے کلائمیٹ چینج ہے کیا. سب سے پہلے سلمان بھائی یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو سمپل لفظوں میں بتا دوں کہ ڈرا تو میں نے دیا ہے لیکن ڈرنا چاہیے بھی. کلائمیٹ چینج ہے کیا, بالکل لے مین لینگویج میں, سمپل ایک لائن میں, ہماری زمین گرم ہو رہی ہے. بس یہ
گلوبل وارمنگ,
بس ہماری زمین گرم ہو رہی ہے, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. گرم کیسے ہو رہی ہے, 34 اسٹڈیز ہیں یہ, 34 اسٹڈیز جس میں ہارورڈ بھی شامل ہے, آکسفورڈ بھی شامل ہے, بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں. دس از اے مین میڈ ڈیزاسٹر, یہ انسان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک کام ہے جو کہ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. اچھا اب یہاں پر میں ایک اور چیز بتا دوں, کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے درمیان فرق بتا دوں اور کلائمیٹ اور ویدر کے درمیان فرق بتا دوں. انگلش میں اس کا مطلب کیا ہے؟
صحیح,
گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے سمپل کہ گلوب, گلوب مینس زمین, گلوب جو ہے وہ اب گرم ہو رہا ہے, یعنی ہماری زمین جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ کچھ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے یعنی کچھ گیسز کی زیادتی کی وجہ سے ہماری زمین گرم ہو رہی ہے. یہ گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے. کلائمیٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ ایک عرصے سے موسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ دونوں کا مطلب ہے. یعنی گلوبل وارمنگ کا مطلب ایک محدود ہے اور کلائمیٹ چینج ایک بڑی چیز ہے. یعنی کلائمیٹ چینج اگر یہ چیز ہے تو گلوبل وارمنگ اس کا ایک پارٹ ہے. اچھا اب کلائمیٹ اور ویدر کا میں بتاؤں. ویدر کا مطلب آج کل ایک ہفتے میں جو موسم رہا. ویدر مینس شارٹ ٹرم. ویدر مینس شارٹ ٹرم اینڈ کلائمیٹ مینس لانگ ٹرم. ایک بندے نے کراچی آنا ہے سنگاپور سے آنا ہے. وہ آنے سے پہلے پوچھتا ہے ٹریول ایجنسی سے کہ یار کراچی کا کلائمیٹ کیسا ہوتا ہے. تو وہ کم از کم 30 سال کا جو کراچی کا موسم رہا ہے نا. کراچی میں عام طور پہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہوتی تھی پیچھے جو کہتے تھے. بہت زیادہ یہاں پہ سمندر کی وجہ سے ایک ٹروپیکل سیزن رہتا تھا. وہ پھر 30 سال میں جو موسم رہا ہے نا اس کو کلائمیٹ کہتے ہیں. سو دیز آر دا ڈفرنس بٹوین کلائمیٹ اینڈ ویدر. ویدر شارٹ ٹرم ہوگا, کلائمیٹ لانگ ٹرم ہوگا. تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے دس از اے فیکٹ آف لائف. اس وقت یہ ہو رہا ہے اور یہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا میں ایک بہت بڑا موضوع ہے. دنیا کی ساری بڑی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کی ٹاپ پر یہ سٹوری ہمیشہ رہتی ہے. دنیا میں اس کے اوپر اپنے اپنے انداز سے لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس کو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے جی, اس پر بات کریں گے. موضوع کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. گفتگو سبحان بھائی کی پرمغز گفتگو بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں اور ہمارے سلسلے کا یہ فارمیٹ ہے, بلکہ یہ زندگی کا فارمیٹ ہونا چاہیے. ذکر خدا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یاد مصطفیٰ بھی ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے.
کیا بات.
ٹھیک ہے, ایک فائدے کی بات بتا دوں آپ کو مدنی چلے کے ناظرین. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے. امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کو, آقا کریم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام میں سے کسی کی امت کو یہ نہیں کہا. یہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مالک کریم نے ہمیں گویا کہ دیکھیں کیا مجدہ جان فضا سنایا ہے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. مدنی چل کے ناظرین, یہ ریفرنس بیسڈ بات ہے. الحمدللہ ریفرنس میرے ذہن میں بھی ہے, عربی ورڈنگ بھی اس کی ذہن میں ہے. لیکن آئیے, جس مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے انعام, مالک کریم کی رحمتیں, کرم, فضل, بخشش, عطا ہمیں جو ملی ہوئی ہے, آئیے اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف پر مبنی ایک کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل سرکار بلاتے ہیں.
آتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں آتے وہی جن کو میں خانہ سرور میں وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں وہ جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جو شائع مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں جاتے ہیں دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں
سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سبحان اللہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے کلائمیٹ چینج پر آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہے سبحان بھائی آپ نے اتنا فرمایا کہ میں ڈرانے کے لیے بیٹھا ہوں ڈرا تو آپ نے واقعی ڈرا دیا یوں لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں مطلب تباہی ہونے والی ہے یا ہو جائے گی تو کیا اس کا ریزنز کیا ہیں سدے باب کیا ہے حل کیا اس کا میں انڈیویجول کیا کر سکتا ہوں اس میں
سلمان بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ پلانٹ ارتھ از 100% اوکے اربوں سالوں سے یہ ہے اور جب تک اللہ رب العزت نے حکم رکھا ہے تب تک یہ رہے گا پلانٹ ارتھ از 100% اوکے اسے کچھ نہیں ہونے لگا جسے ہو رہا ہے وہ میں اور آپ اور ہم لوگ ہیں جو جاندار ہیں جو پلانٹس ہیں جو اینیملز ہیں اور یہ متاثر ہونے والے ہم لوگ ہیں اصل میں اگر سمپل لینگویج میں کہانی کی صورت میں عرض کروں کہ یہ کیا ہے، تو سائنس نے جب سے ٹریک کرنا شروع کیا ریکارڈ کو تو 6.5 لاکھ سال سے اب تک 7 ٹائمز سائیکلز آ چکی ہیں، یعنی مختلف قسم کی ایجز آ چکی ہیں. آئس ایج آئی جب پورا پلانٹ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی، پھر ایک سائیکل آئی، پھر کچھ اور ہو گیا. تو ابھی تقریباً جب سے انڈسٹریلائز ریولوشن آیا، سب سے پہلے ایگریکلچر ریولوشن آیا، ہم سب نے انسانوں نے زراعت کے ذریعے معیشت کو ترقی دی، زراعت کے اوپر بہت زور دیا جانے لگا. پھر ایگریکلچر ریولوشن کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، یعنی صنعتیں لگیں، مختلف قسم کی صنعتوں کے اندر کام ہوا، انڈسٹری لگی. اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اب ورکر اینڈ ڈیجیٹل ریولوشن، یعنی اب ہمارے پاس موبائل فون آ گیا ہے، اب ہم اسپیس کے اندر خلا میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں، اب ہر طرف لیپ ٹاپ ہے، ہر طرف آٹومیشن ہے، ڈیجیٹل ہے، مشینیں آ گئی ہیں. تو جب انڈسٹریل ریولوشن آیا نا سلمان بھائی، جب صنعتی انقلاب آیا، تب صنعت کو چلانے کے لیے، انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایندھن کیا ہے؟ فوسل فیول، یعنی کوئلہ جلایا جاتا ہے، بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے، تیل جلایا جاتا ہے. جب یہ چیزیں جلیں تو یہ چیزیں دھواں بن کر یا مختلف طریقے سے فضا میں شامل ہوئیں، اور یہ امیشن اتنی زیادہ ہوتی چلی گئی، اتنا دھواں نکلا، اتنا گندا پانی سمندروں میں، دریاؤں میں اور نہروں میں بہا، کہ جو ایک قدرتی پروپورشن، قدرتی تناسب اس کا فضا میں، پانی میں ہونا چاہیے تھا، اس سے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اب یہ سمپل ورڈز میں گرین ہاؤس ایفیکٹ اسے کہا جاتا ہے، جو کلائمیٹ چینج جو بڑھ رہی ہے نا، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے. یہ گیسز بھی آپ سن لیں کون سی ہیں، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، میتھین ہے، اور واٹر ویپرز ہے. یہ چار چیزیں ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ ہیں، یہ جو ہماری زمین گرم ہو رہی ہے، یہ چار چیزوں کی وجہ سے. واٹر ویپرز ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے، اور ساتھ نائٹرس آکسائڈ ہے. تو یہ ایک لمبا پروسیس تھا، جس پروسیس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں، ہماری آب و ہوا میں داخل ہوتی چلی گئیں، اور اب ہم اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک بات ہوتی ہے نا کہ ایک ہوا میں بات کر دی جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے. وی آر ناٹ لیونگ ان اے ویکیوم، وی آر ناٹ لیونگ ان این آئسولیٹڈ ورلڈ. میں اور آپ کسی ویکیوم میں، کسی خلا میں نہیں رہ رہے، ہم ایک ریئل ورلڈ میں رہ رہے اور ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. مختلف ملکوں کے اندر جو مچھلی کی پیداوار میں کمی ہوئی، یعنی 25-30% مچھلی کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اتنے سیزن میں آپ نے وائلڈ فائرز دیکھی، یعنی اتنی زیادہ جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، خطرناک آگ لگ رہی ہے، جو کہ کبھی ایویڈنٹ نہیں تھی. تو میں نے ناسا کی سیٹلائٹ پکچرز دیکھی ہیں کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ کبھی بھی وائلڈ فائر نہیں ہوئی تھی، جنگل کو آگ نہیں لگی تھی، ایکڑوں پر نہیں مربوں پہ جنگل تباہ ہو رہا ہے. فار وٹ، کیوں لگتی ہے وائلڈ فائر؟ جنگل کو آگ کیوں لگتی ہے؟ جنگل کو آگ تب لگتی ہے جس وقت انسان نیگلیجنس کرتا ہے، انسان کیمپنگ کرتا ہے، کیمپ کرنے کے بعد وہاں پہ آگ جلی چھوڑ دیتا ہے، یا سگریٹ کے بٹس جو ہوتے ہیں، سگریٹ جب پیتا ہے وہ گر جاتا ہے اس کے ہاتھ سے، یا لائٹنگ ہوتی ہے، بڑی تیز بجلی گرتی ہے تو جنگل کو آگ لگ جاتی ہے. اور ایک درخت جو 4 لوگوں کی فیملی کو ساری زندگی کے لیے آکسیجن فراہم کر سکتا تھا، وہ اب ختم ہو جاتا ہے. دس از ویری بگ لاس اف یو کنسیڈر
کہ جنگل جو ہے وہ جل رہے ہیں،
جل رہے ہیں. اور پھر دوسری بات، آپ جو جنگل ختم کر دیتے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے، انڈسٹری بنانے کے لیے، لوگ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں آج کہ جی ہمارے ملک کے اندر، مطلب ایک بات کہی گئی کہ آپ کلائمیٹ چینج کو کیسے روکیں گے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی چمنیاں بند کر دیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دھواں نکالنا بند کر دیں؟ غریب ملکوں کے لوگ امیر ملکوں جیسا طرز زندگی چاہتے ہیں، تو وہ جنگلوں سے نہیں ملے گا، وہ انڈسٹری سے ہی ملے گا. اور انڈسٹری ہم بند نہیں کر سکتے، وی کینٹ اسٹاپ ایمیشنز. تو یہ ایک بات ہے، اور بھی اس کے اندر جو فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑی بات اس میں فیشن انڈسٹری کی بھی ہے، فیشن انڈسٹری کی، کہ آج ایک صاحب جو ہیں یا ایک خاتون جو ہیں، وہ ایک آؤٹ لیٹ میں جاتی ہیں اور جا کر دیکھتی ہیں کہ جی ابھی نئی نئی کاٹن کھلی ہے، اور کاٹن کھلنے سے کوئی نیا پرنٹ اس کمپنی کا بازار میں آیا. اب یہ مطلب خبر ہے اور سچی بات ہے کہ وہ اس پرنٹ کا سارا کپڑا اٹھوا لیتے ہیں دکان سے، تاکہ جب میں یہ کپڑا پہن کے نکلوں مجھ جیسا کپڑا کسی نے نہ پہنا ہو. یہ خواہش ہے، دس از
فیشن کی پبلک بھی ہے.
جی بالکل ہے. اور یہ جب کام فیشن ڈریون کیا جاتا ہے کہ جی جب میں گیدرنگ میں جاؤں تو مجھ جیسا کپڑا مجھ جیسا پرنٹ کسی نے نہ پہنا ہو. اب دیکھیے ایک کپڑا اپنی ساری زندگی پورا کرتے ہوئے واشنگ مشین میں 2178 دفعہ دھلتا ہے, 2178 ٹائمز اس نے دھلنا ہے, اور دھلنے کے بعد تقریباً 700,000 مائکروبز چھوٹے چھوٹے اس کے دھاگے وہ شامل ہو جاتے ہیں جا کے ڈرین کے اندر جو گٹر ہے, اور وہاں سے پھر وہ اینڈ میں سمندر تک چلے جاتے ہیں. اور جو بھی نیا سوٹ آپ خریدتے ہیں اس کا 80% ایک سال کے اندر آپ پھینک دیتے ہیں. ہر ایک سیکنڈ کے بعد پرانے کپڑوں سے لدا ہوا ٹرک لینڈ فلز میں پھینکا جا رہا ہے. گزر گیا ایک سیکنڈ پھینک دیا گیا, پھر گزر گیا سیکنڈ پھینک دیا گیا. جب میں کراچی میں داخل ہوتا ہوں نا پورٹ قاسم سے, آپ دیکھیں ٹرین کے ساتھ پہ سلمز نظر آتے ہیں نا, مٹی ہوتی ہے اور اس میں گندی گند پڑا ہوتا ہے, ہر قسم کا گند پڑا ہوتا ہے. پلاسٹک وہاں پر ہے, کپڑا وہاں پر ہے, گند اس کے اندر ہے, مطلب جو فضلہ ہوتا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. یہ کراچی کی بات نہیں میں کر رہا, آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. دیز آر دا سلمز. یہ ٹرک وہاں پر پھینکا جا رہا ہے. یہ سب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گلوبل وارمنگ کے اندر. یہ ضائع نہیں ہوتا ایک دم سے, اس نے سمندر میں شامل ہو جانا ہے, اس نے گھروں کے اندر آ جانا ہے, اور یہ چیز پھر آگے سے آگے ایک وشیس سائیکل میں بڑھتی چلی جاتی ہے, ایک سائیکل بن جاتا ہے جو کہ پھر یہ پوری دنیا کو پورے پلانٹ کو اپنے قابو میں
پیٹ میں لے لیتا,
پیٹ میں لے لیتا.
اللہ بچائے. وبائیں بھی پھیلتی ہیں سبحان بھائی اس طرح سے, جو لوگ کچرا جو ہے اس کو صحیح جگہ پر ڈسپوز نہیں کرتے, یا جہاں رکھنا چاہیے وہاں اس کو نہیں رکھتے.
ہاں جی, اس میں ایسا ہوتا ہے نا سلمان بھی کہ جس وقت آپ کچرا, مطلب کچرے کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے نا, گاربیج.
جی
گاربیج ہمارے یہاں پر پراپر ڈسپوزل نہیں ہے.
صحیح.
پوری دنیا کے اندر گاربیج کا پراپر ڈسپوزل نہیں ہے, ہم گاربیج کو صحیح جگہ پر ڈسپوز آف نہیں کرتے. اب میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ وہ ملک کچرے سے توانائی بناتا تھا, اس کے پاس کچرا ہی ختم ہو گیا, اب وہ کچرا امپورٹ کرتا ہے. اس کے پاس کچرا ختم ہو گیا, اس نے کچرے کو امپورٹ کیا کیونکہ اس کی مشین چلتی کچرے سے تھی. اب دیکھیے یہ ایک طریقہ ہے نا ری سائیکل ری یوز, کہ اس نے اس چیز کو ری سائیکل کیسے کیا. اینڈ دس از دا ماڈرن کانسیپٹ آف بزنس. ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب بزنس کا کانسیپٹ کیا تھا کہ میں نے پیسہ لگایا اور مجھے پیسہ مل جائے, یعنی ایک اس کا پرپز بس ہوگا کہ میری ذات کو فائدہ پہنچے میرے کاروبار سے. یا پائپ سمجھ لیں, ایک پائپ ہے نا, اس پائپ کے اندر میں نے پیسہ ڈالا, اس پائپ میں سے پیسہ گزرے گا اور وہ نیچے سے نکل آئے گا پائپ سے, اور وہ نیچے سے جو نکلا وہ مجھے میرے خاندان کو 10 باروں کو فائدہ ہوا. اب بزنس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے, اب بزنس ایک سرکل کی صورت میں چلتا ہے. ایسے کیسے کہ میں نے جو پیسہ لگایا وہ مجھے فائدہ دے اور سوسائٹی کو فائدہ دے. کیسے فائدہ دے؟ کہ وہ ری سائیکل ہو جائے, یعنی میرا موبائل فون جو خراب ہو جائے وہ ختم نہ ہو جائے, وہ کسی اور جگہ پہ جائے, میرے کپڑے جب خراب ہو جائیں وہ دوبارہ جائیں اور ری سائیکل ہو کے نئے کپڑوں کی صورت میں دنیا کے اندر آ جائے. دس ری سائیکلنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ٹو ٹیکل کلائمیٹ چینج. یاد رکھیے کلائمیٹ چینج کو جب میں اور آپ درست کرنے جائیں گے نا, تو صرف کلائمیٹ چینج درست نہیں ہوگا, جب آپ کلائمیٹ چینج کو ٹھیک کرنے جائیں گے دنیا سے غربت بھی ختم ہوگی, دنیا سے بیماریاں بھی ختم ہوں گی. کیونکہ کلائمیٹ چینج کو درست کرنے کے جو طریقے ہیں وہی طریقے غربت کو درست کرنے کے ہیں, وہی طریقے بیماری کو درست کرنے کے ہیں.
کیا بات.
تو سمپل از دیٹ کلائمیٹ چینج از اے بگ پرابلم. یہ ایک مینس ہے, میجر ایشو ہے جس کو مجھے اور آپ کو ایڈریس کرنا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا دنیا کا درجہ حرارت پچھلی صدی سے اس صدی میں 1.6 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے.
صحیح.
یعنی اگر پہلے 33 تھا تو یہ 34.6 ہو چکا ہے. اس کو مذاق نہ سمجھیں, نہ اس کو اگنوریبل سمجھیں. جب درجہ حرارت بڑھتا ہے نا تو سمندر گرم ہو جاتا ہے. سمندر جب گرم ہوتا ہے نا اس کے اندر رہنے والی نباتات حیاتات جو کچھ بھی ہوتی ہیں, جو بھی وہاں پر جمادات وغیرہ لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں, ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے.
اللہ.
ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے.
آئے
اور جب یہ چیزیں تباہی کی طرف جاتی ہیں اوور آل پرابلم ہوتی ہے. دنیا میں آبادی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے سلمان بھائی کہ ہمیں آخر کار فش کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا, کیونکہ فش بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اگر یہ فش کو نقصان پہنچتا چلا گیا آگے سے آگے بات بڑھتی چلی گئی تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے.
اللہ بچائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ایک ذمہ داری جو ہم اپنی اپنائیں وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم گندگی جس طرح ہمارے معاشرے میں قربان بھائی لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو نہ پھیلائیں. اور پھر جن کی ذمہ داری جس طرح یہ فیکٹریاں ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے, ٹینڈریز بھی ہیں سبحان بھائی, کہ یہ اپنا جو بھی یہ ویسٹیج جو ان کا ہے یہ اس میں پانی کی صورت میں ڈرین جو کر رہے ہیں تو اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے پروسیس سے جو ہے نا وہ یہ گزار کر کے یہ کریں, اپنی ذمہ داری ادا کریں. باقی تو کام جو ہے نا وہ اللہ کریم پر جو ہے وہ چھوڑنا, لیکن جہاں پر جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. کیا فرمائیں گے آپ؟
ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرنا ہوگا, لازمی ادا کرنا ہوگا, کیونکہ ابھی جو صوبان بھائی نے بہت طویل ماشاءاللہ اس کو وضاحت کے ساتھ اور آسان الفاظ میں ہمارے لیے بیان کیا. میں بھی جب اس کی تیاری کر رہا تھا
جی
تو تھوڑا بہت میں نے پڑھا تو آب و ہوا کے متعلق پڑھا کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے جو لوگوں کے مرنے کی تعداد ہے وہ ملیریا اور ایڈز ان دونوں کا جو مجموعہ نکالے اس سے جو لوگ مر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد ہے فضائی آلودگی کی وجہ سے مرنے والوں کی. اور اس کی وجہ سے جس قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں جو کہ نارملی ہر شخص کے اندر یا ہر دوسرے بندے کے اندر ہے, الرجی کی بیماری, سانس لینا دشوار ہو رہا ہے اور دھواں پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ بے خوف ہونا چاہتے ہو تو باعمل ہو جاؤ. یہ آخرت کے لیے بھی ہے, اگر ہم آخرت میں بے خوف ہونا چاہتے تو دنیا کے اندر باعمل ہو جائیں, باعمل ہو جائیں گے تو آخرت کے اندر بے خوفی ہے. اور یہ ہمارے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر بھی ہے کہ اگر ہم دنیاوی معاملات سے بے خوف ہونا چاہتے ہیں, یہ جو سبحان بھائی نے بادر شاہ فرمائی اتنی خوفناک صورتحال ہے اس سے بے خوف ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود باعمل ہونا ہے. ہمیں صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, باتیں کرنے والے بہت باتیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے خود عمل کر کے دکھانا ہوگا. میں خود ایک نہر کے پاس گیا سلمان بھائی, ایک مرتبہ ایک جگہ جانا ہوا تو بہت بڑی اور چوڑی نہر گزر رہی تھی لیکن وہ نالا تھا. وہ تو میں نے کہا یہ نالا کہاں سے آ رہا ہے, تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ نالا نہیں ہے, یہ صاف ستھرے اور بہت اچھے پانی کا جو ہے وہ یہ نہر ہے اس کی. تو کہ نہر ہے تو یہ نالا کہا, ہم سب نے یہاں جتنے رہنے والے نہر کے پاس ان سب نے اپنا سیوریج کا نظام اس کے ساتھ متعلق کر دیا تو یہ نہر سے وہ نالا بن گیا ہے. میں نے خود وہاں پر دیکھا کہ سائڈ سے کچھ کچھ چشمے پھوٹ رہے تھے جس سے بالکل شفاف پانی نکل رہا تھا. تو اس میں تو ہمارا بھی تو اپنا کریکٹر ہے نا, ہم کب تک دوسروں کو کہتے رہیں گے اور ہم کب تک کہتے رہیں گے کہ ہمارے بڑے کریں دوسرے لوگ کریں. میں جو کر رہا ہوں سب سے پہلے میں اپنا آپ کو سدھاروں.
جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرے, جو انڈیویجول کی ذمہ داری ہے وہ انڈیویجول ادا کرے, جو ادارے کی ذمہ داری ہے وہ ادارہ جو ہے وہ ادا کرے, اور جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر اس اعتبار سے جو ہے وہ ادا کرتا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو یہ تباہی کی صورتحال یہ پیدا نہیں ہوگی. ہم لوگ ہمارے اندر احساس ذمہ داری من حیث المجموع نہیں ہے, کیونکہ ہم ہی لوگ جو ہیں معاشرے میں بسنے والے افراد, ہم ہی گھروں میں بھی ہم ہی ہیں, اداروں میں بھی ہم ہی ہیں, ریاست جو ہوتی ہے اس میں بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو جو ایک اس طرح کا انداز بنا ہوا ہے ہمیں یہ انداز جو ہے یہ تبدیل کرنا ہوگا, اپنا بھی اور اپنی نسلوں کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا ہوگا. سبحان بھائی اس پر جو ہے نا وہ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ جو کچرے کو آگ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ماحولیاتی آلودگی جو ہے نا وہ بناتا ہے اور گھٹن وغیرہ بھی پیدا ہوتی ہے, یہ بھی بعض علاقوں میں اس طرح کی صورتحال بھی ہو رہی ہے.
یہ تو کچرے کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے اوپر متعلقہ اتھارٹیز کی طرف سے لاہور میں تو لکھا میں نے دیکھا ہے کچرے کو آگ لگانا جرم ہے.
یہاں بھی لکھا ہوا.
اس کی وجہ ایک تو یہ ہے نا کہ دیکھیں کچرے کو آگ لگانے سے وہی گیسز زیادہ پیدا ہو رہی ہیں جن گیسز کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ آ رہا ہے. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے سلمان بھائی کہ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں نا, دیکھیں جو بندہ بھی تھوڑا سا بایولوجی کا نالج رکھتا ہے اور وہ 50 سال اس دنیا میں رہا ہے, ابھی یعنی آج سے 50 سال اس دنیا میں رہا ہے اور وہ تھوڑا سا بھی بایولوجی کا نالج رکھتا ہے, دنیا کو دیکھ رہا ہے, ویسے نہیں زندگی گزار رہا, ایک پرپس کے تحت زندگی گزار رہا ہے, اس کو پتا یہ برائی ہو رہی ہے. یہ ہے کیا, تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں بڑے اپنے خیال میں سمپل انداز سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو گیسز ہوتی ہے نا, گیسز کا نام دوبارہ سن لیجئے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو کہ زمین میں بہت زیادہ کم پائی جاتی ہے. ہماری اس فضا میں یہ جو ہوا میرے ارد گرد ہے اس میں سب سے زیادہ نائٹروجن 78% ہے اور سیکنڈ نمبر پہ آکسیجن ہے 21% ہے, اس کے بعد واٹر ویپرز ہے پانی کے بخارات ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے تھوڑی ہے. یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ ہے نا، یہ ایک بلینکٹ بنا لیتے ہیں. دے آر فارمنگ اے بلینکٹ. بلینکٹ سے مراد ایک چادر بنا لیتے ہیں. اور جب یہ چادر بن گئی نا، تو چادر کی وجہ سے یہ جو سورج کی گرمی آ رہی ہے نا، یہ اس چادر کے نیچے ہی رہتی ہے جبکہ اس کو اوپر نکل جانا چاہیے.
صحیح.
یہ گیسز ایسی ہیں کہ یہ تحلیل نہیں ہوتی، یہ چادر بنا لیتی ہے. اور یہ جب گرمی نیچے ہی رہتی ہے تو پھر یہ اس چیز کو گرم کر دیتی ہے. اور یہ جتنا آپ نے فرمایا نا، جو یہ چیز جلتی جب ہے، تو اس کے جلنے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ کریٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ دیکھیں کالا دھواں کسی جگہ پر آ رہا ہے، obviously وہ پیور کاربن ہے. دس از پیور کاربن. خدا نہ خواستہ اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں اور آپ کے آگے والی بس نے ایک دم سے ریس دی اور وہ کالا دھواں جب آپ کی ناک پہ پڑتا ہے، کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے آپ کی باڈی چوک ہوتی ہے، آپ کا سانس رکتا ہے؟ اب کرتے ہیں دوبارہ سے. جب بھی انسان ایسے کرے یا زور سے جمائی لے یا کچھ ایسے کرے، در حقیقت اس کے پھیپڑے اس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، انڈائریکٹلی دماغ حکم دے رہا ہوتا ہے کہ ہوا کم ہوگی، آکسیجن مینٹین نہیں ہو رہی، جلدی سے آکسیجن کو انہیل کرو تاکہ تم اس کی ضرورت ہو. تو آکسیجن کی پرپورشن جب دماغ اس میں نہیں جاتی، پرابلم ہوتی ہے. یہ جو کالا دھواں ہوتا ہے نا، یہ خون کے ہیموگلوبن کے ساتھ مل کر ایک خطرناک سبسٹنس کریٹ کر دیتا ہے جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی، وہ بتا کے دوبارہ اپنے کلام پہ آتا ہوں. سلمان بھائی ایک شخص تھا، گلف سٹیٹس میں رہتا تھا. جب آپ کو سانس اکھڑنا شروع ہو جائے نا، جب آپ کو لگے سانس صحیح نہیں آ رہا، تو اس کی ایک وجہ ڈپریشن بھی ویسے ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر واقعی آپ کو لگے تو فوراً سے پہلے رجوع کریں اور تاکہ آپ کو آکسیجن لگائی جائے. بوڑھا آدمی تھا، 60-70 سال کا ہوگا، تو اس کو لگا کہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. وہ فوراً ہاسپٹل میں گیا، اس کو آکسیجن لگائی. تو آکسیجن لگانے کے بعد جب وہ شام کو بالکل ٹھیک ہو گیا، جب وہ نکلا تو اس کو بل تھمایا گیا. اس نے بل پکڑا، 600 ریال تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو کسی نے کہا کہ کیا ہوا آپ کو، پیسے نہیں ہے تو بتا دیں، کچھ کر دیتے ہیں. کہتے نہیں، پیسے میرے پاس بہت ہیں، میں نے صرف یہ سوچا کہ 70 سال میں آکسیجن انہیل کرتا رہا ہوں، مجھے کبھی بل نہیں دیا گیا، آپ نے ایک دن آکسیجن دی تو مجھے بل پکڑا دیا آپ نے. اب دیکھیں، ہم دن میں 11,000 لیٹر ایئر اندر لے کے جاتے ہیں، اور اگر اس میں آکسیجن کا پورشن الگ کیا جائے تو 2200 لیٹر آکسیجن ایک انسان دن میں اندر لے کے جاتا ہے،
کنزیوم کرتا
ہے، انہیل کرتا ہے. اور کبھی مطلب کوئی بل ہمیں اس کا نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت. سن کو دیکھیں، سورج کی روشنی ہمیں ملتی ہے، یہ اگر نہ ملے تو درجہ بدرجہ کس طریقے سے انسان ٹھنڈا ہوتا جائے گا، زمین ٹھنڈی ہوتی ہے کہ انسان ختم ہوتا جائے گا. اتنا بڑا سورج سورس ہے. اسی طرح کتنا
سورس آف انرجی،
دا بگیسٹ امیجنیبل سورس آف انرجی.
اللہ
تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج جو آپ نے بتایا، دیکھیے ایک امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اسپیشیز آر بیکمنگ انسٹنکٹ. سلمان بھائی، قربان بھائی، خالد بھائی، ہر جو جاندار ہوتا ہے نا، یہ اس نے اپنی کوئی مدت پوری کر کے نا ختم ہونا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ڈائنوسورس کا سنا ہوگا، ڈائنوسورس بہت بڑی بڑی مخلوق ہوتے تھے. جتنے جانور تھے نا، اس طرح ہی ڈائنوسورس تھے. یہ ٹی ریکس تھا، ٹائرانوسورس ریکس، جو ان سب کے اوپر الفا ڈائنوسور. الفا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، الفا مینٹیلٹی ہوتی ہے نا. الفا گوریلاز میں ایک الفا گوریلا ہوتا ہے جو پورے گوریلے کا پرائڈ ہوتا ہے. الفا شیروں میں ہوتا ہے جو پورے شیروں کا سردار ہوتا ہے. یہ لڑ کے بنتے ہیں، یہ لڑائی ہوتی ہے ان میں، پھر یہ بنتا ہے. یہ نیچرل بہیویئر کہہ لیں اس کو. اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ٹی ریکس الفا ڈائنوسورس تھا، یہ بہت خطرناک تھا، گوشت خور تھا، بڑا خوفناک تھا. اسی طرح ایک بڑا آپ نے دیکھا ہوگا لمبی گردن والا، وہ کھانا، وہ پتے وغیرہ کھاتا تھا. جتنا بڑا تھا بےچارا اتنا ہی شریف تھا. اسی طرح سے اور بھی تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے. پھر کیا ہوا، دے ہیو دیئر مطلب نیچر ہیز دیئر ٹارگیٹ. وہ سب ختم ہو گئے اور اس وقت نہیں ہے. اب ان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی فارم موجود ہے. صرف کروکوڈائلز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو یہ ہوتے ہیں مگرمچھ کے، یہ بھی انہی کی فارم ہے. اسی طریقے سے کچھ پرندے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو ڈائنوسورس انسٹنکٹ ہو گئے. کیسے ہوئے، سائنس کی بات بتاتا ہوں. ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب آئس ایج آئی، اسی طرح کلائمیٹ چینج آیا اور پوری زمین ٹھنڈی ہو گئی اور سارے ڈائنوسورز اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر سکے. کاش آپ اس بات کو آج کے دور میں لیں کہ وہ بھی ایک ریس تھی نا، ایک زندہ چیز تھی، دل دھڑکتا تھا، سانس لیتے تھے. وہ جب موسم تبدیل ہوا، وہ پوری ریس، وہ پوری سپیشیز، وہ پوری نسل اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکی. تبدیل
برداشت نہیں کر سکی
برداشت نہیں کر سکی اور وہ ختم ہو گئی. بہرحال ڈائنوسورس ختم ہو گئے کیوں؟ کلائمیٹ چینج ہوا. ابھی بھی ایک خاص مدت بعد ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کیڑے ہیں, کوئی خاص قسم کا کیڑا ہے,
جیسے جانور ہیں نایاب ہو جاتے ہیں.
جس طرح ابھی پانڈا نایاب ہونے لگا تھا لیکن ایک خاص ملک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اب پانڈا وہ نایاب لسٹ سے نکل گیا. یہ تین لسٹیں ہوتی ہیں. ریڈ زون ہوتا ہے کہ جی اب اس جانور کو شکار نہیں کرنا, یا اس جانور کو کوئی مل گیا پکڑتے ہوئے تو ہم اس کو اریسٹ کر لیں گے. کوئی رائنوسورس ہیں, گینڈے ہیں, تین چار قسم کے گینڈے ہیں, وہ ختم ہو گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے پکچر دیکھی ہے کہ اس نسل کا جو آخری گینڈا تھا, آخری, اس کے اوپر باقاعدہ گارڈز تھے, گن والے گارڈز تھے, اور لکھا ہوا تھا کہ پکچر آف لونلینس, یہ تنہائی کی ایک ایسی تصویر ہے کہ یہ جو جانور ہے اس پوری زمین پہ آخری اپنی نسل کا. پھر اس کا پاؤں خراب ہو گیا اور وہ مر گیا. اب وہ اس طرح کا گینڈا دنیا میں نہیں ہے. چیتا دنیا میں سب سے تیز بھاگنے والا جاندار, 12 ملکوں سے ناپید ہو چکا ہے. اب یہ جانور 1000 سال بعد نیچرلی ختم ہونے تھے, 1000 سال پہلے ختم ہو رہے ہیں. کیوں؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. درخت کٹ گئے, ان کا گھر ہی نہیں رہا, کہاں رہیں گے یہ. ان کو گھر بنانا تھوڑی آتا ہے, یہ تو نیچرل سائیکل ہے. جب پیدا ہوتا ہے درخت پہ چڑھ جاتا ہے, زندگی بسر کرتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل سائیکل تھا نا. اچھا یہ جانور ختم ہو رہے ہیں, لیکن وہ جانور جو کہ زمین کے لیے خطرناک ہے وہ بڑھ رہے ہیں. جس قربان میں نے فرمایا ملیریا بڑھ رہا ہے. ملیریا کیوں ہوتا ہے؟ مچھروں کی وجہ سے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مچھروں کے لیے جو خاص آئیڈیل ٹیمپریچر ہے نا وہ کریٹ ہو رہا ہے.
ڈینگی کا بڑا جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, ہم سب کی, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے.
سلمان بھائی, مچھر کی کو ایک آپٹیمل ٹیمپریچر چاہیے. لفظ آپٹیمل بڑا یوز ہوتا ہے. آپٹیمل کا مطلب اچھا برا نہیں, آپٹیمل کا مطلب بہترین, اس کے لیے بہترین.
صحیح.
یعنی بچے کو دودھ دینا آپ نے, آپ یہ نہ کہیں کہ بچے کو ٹھنڈا دودھ دینا ہے کہ گرم دودھ دینا, آپ کے بچے کو آپٹیمل ٹیمپریچر دینا ہے. اسی طریقے سے مچھر کو ایک آپٹیمل ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. جیلی فش, یہ کوئی اچھا انسان کے لیے یا دنیا کے لیے کوئی فائدہ مند جانور
نہیں, ہیومن فرینڈلی نہیں ہے.
ہیومن فرینڈلی نہیں, یہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک سٹارٹلنگ سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں, آپ کو یہ بات ہلا کے رکھ دے گی. یہ جب میں نے پڑھا, میں نے چار جگہ
بڑے ہل رہے ہیں سبحان بھائی, آپ کا سلسلہ, آپ کی گفتگو سن
یہ تھوڑا سا ہل جائیں کیونکہ واقعی ہلنے والی بات ہے. 1970 سے لے کر اب تک وائلڈ لائف, جو جنگلی حیات ہے, جو ہماری زمین کا بہت بڑا حصہ ہے. میں اور آپ تو سرکار صرف 0.01 ہے. یہ اگر زمین ہے نا گول بالفرض, میں اور آپ اس کا اتنا سا ہے صرف, اور یہ باقی کیا ہے؟ جانور, پودے,
مخلوقات.
ہم 0.01 ہے, 85% تو پلانٹس ہیں. تو کبھی کسی گھوڑے نے تو انڈسٹریز نہیں نا لگائی جس سے دھواں نکلتا ہے, نہ کسی مرغے نے آ کر گندا پانی چھوڑا ہے. یہ تو میں اور آپ ہی کر رہے ہیں نا, اور سب کے لیے خطرہ پڑ رہے ہیں. یہ تو ہماری طرف سے ہو رہا ہے جو ان کو بھی خطرہ ڈال رہا ہے.
0.1% کی پاور دیکھیں, سب کو
اڑا کے رکھ رہا ہے.
اللہ رحمت فرمائے. یہ 0.1%, یہاں سے مجھے ایک بات اور بھی آ رہی ہے, زبان بھی ذہن میں آ رہی ہے, موسم پر بھی ہم جا رہے ہیں. اسی سے ہم ایک اور بات بھی جو ہے نا وہ یہ لے سکتے ہیں, 0.1% جو آپ نے بات کی کہ, اور پھر دوائی والی بھی جو آپ نے بات کی وہیں سے, کہ بعض اوقات چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات سبحان بھائی مسٹیک جو بندہ کرتا ہے نا وہ چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے, جو اس کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے, وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اسی طرح مدنی جلد کے ناظرین اگر اور جو ہے وہ غور کیا جائے تو زبان سے جو بندہ گفتگو کر رہا ہے تو اس میں اگر کوئی چھوٹا سا کلمہ ایسا, کوئی چھوٹی سی بات ایسی بولی جو کفر ہے,
اللہ,
اب یہ اگر کفر التزامی کا بولا تو پھر یہ سب ایمان کی حد سے باہر نکل جائے گا, اللہ یاد باللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا, چاہے چھوٹے گناہ ہوں, چاہے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بیان ہوتی ہیں, ان کو ڈی ویلیو نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کا جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے, نیکیاں کرنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ 0.1% آپ انسان ہیں, اب آپ دیکھیں کہ انسان کہاں کہاں اثر انداز جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو یہاں سے ایک سیکھنے کی بات یہ بھی تھی, تو میں نے کہا چلیں اس کو اس نیریو کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. سبحان بھائی کے مدنی پھول ماشاء اللہ چل ہی رہے ہیں اور یہی اس پر ان شاء اللہ کرام فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس کو اسی میں بیان کرنا چاہیے. سبحان بھائی نے جب کہا کہ بایو جس نے تھوڑی پڑھی ہو اور پھر دیکھا ہو تو اس کے لیے بھی چیزیں سمجھنی جانا.
سلمان بھی یہاں پر ایک لائن میں ایڈ کر دوں جو آپ نے فرمایا, چھوٹی چھوٹی غلطیاں, یہ بہت بڑی بات اپنی نسلوں میں چلی جاتی ہیں. یہ دیکھیں جب ایک جگہ پہ ایک جانور کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی جہاں اس کے اباؤ جداد صدیوں سے رہ رہے تھے اور اب اس کو سازگار حالات نہیں مل رہے, وہ کیا کرے گا؟ مائگریٹ کرے گا نا. اب یہ انٹارکٹیکا جو ہے سارا ٹھنڈا ہے, یہ ٹھنڈا ہی رہا جب سے ہے, قطب شمالی قطب جنوبی یہ وہی رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر پولر بیئرز ہوتے ہیں, وہ رہتی ٹھنڈ میں ہے, وہ ایسے ہی ہیں. اب جب وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے پولر بیئر کہ پھٹ رہا ہے سارا کچھ اور برف نہیں رہ رہی, وہ مائگریٹ کرے گا. مائگریٹ کر کے کہاں آئے گا؟ مائگریٹ کر نکلے گا تو برف تو دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں ایسی, وہ مر جائے گا, اس کی نسل ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 1970 سے لے کر اب تک آدھی وائلڈ لائف دنیا کی ختم ہو چکی ہے.
اللہ,
وائلڈ لائف ہمارا حسن ہے, وائلڈ لائف
جنگلی حیات,
جنگلی حیات ہمارے لیے کیا کام کر رہی ہے یہ میں اور آپ بتا نہیں سکتے. ایک شہد کی مکھی کی فوٹو دکھائی, اس کے پاؤں پہ پولن لگے ہوئے تھے, زردانے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فصل اگانے میں کام آتے ہیں. نیچے لکھا ہوا تھا دس از دا لائف آف ارتھ, سیو اٹ. آج میرے سامنے تین پلیٹ چاول کے پڑے نا, ایک پلیٹ چاول ایک پلیٹ کھانا وہ شہد کی مکھی کی وجہ سے ہے. یہ گلہریاں چھوٹے چھوٹے بیج چنتی ہیں اپنے کھانے کے لیے اور بچانے کے لیے دبا دیتی ہیں کہ ہم دوبارہ کھائیں گی, پھر بھول جاتی ہیں. اور اس بھولنے کی وجہ سے بڑے بڑے جنگل بڑے بڑے پودے اگاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں. ان کو آپ ماریں گے تو آپ جائیں گے کہاں, کس در جائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں اس بات کو اس پہ ختم کرتا ہوں, پھر آگے آپ کنٹینیو کیجیے گا. سلمان بھائی, ایک انسان کی جو ہے نا ایک بڑی عجیب سی سرشت رہی ہے جب سے اس نے ڈیولپمنٹ لی اور انڈسٹریل ریولوشن آیا. اس نے معاشی فائدے کے پیچھے ہر چیز کو قربان کرنا سیکھا ہے. معاشی فائدے کے پیچھے نا اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے,
پیسے کی خاطر.
پیسے کی خاطر کسی نے کتنی پیاری بات کی تھی کہ وہ جن کے گھر میں ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا اور چھت بھی کھجور کی چھال کی ہوتی تھی, ایک دن کھانا پکتا تھا ایک دن چولہا نہیں جلتا تھا, پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے, جب اس ہستی نے یہ لائف سٹائل اختیار کیا ہے نا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس لائف سٹائل کے اندر, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. جب کہتے ہو اکلے کل ہے, حق کیا اکلے کل ہے, اکلے کل بھی لفظ چھوٹا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. واقعی انہوں نے جب اس دولت کو پسند نہیں نہ کیا اس میں کوئی پرابلم ضرور ہوگی. میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں, یہ کوئی ایک دنیا کا سکول آف تھاٹ بتا دے جو یہ ان باتوں کو نگیٹ کر دے, سٹیپس کیا اٹھائے جا رہے ہیں. انسان معاشی فائدے کے پیچھے پیسے کے پیچھے کیسا بولا سا ہو جاتا ہے, اس کو اپنے سامنے چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ ہے ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائے. اس نے کہا کہ جی سیٹ بیلٹ لگاؤ, سیٹ بیلٹ لگاؤ, سیٹ بیلٹ سے آپ بچ جائیں گے. گاڑی بنانے والی کمپنی نے کہا ہم سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے, ہماری گاڑی کا کاسمیٹک ریزن خراب ہوتا ہے, ہماری گاڑی کا خوبصورتی خراب ہوتی ہے. سات سال تک وہ بندہ کورٹ میں کیس لڑتا ہے, سات سال تک اس نے کہانی سنائی اپنی, اور آج دنیا کے اندر یہ مینڈیٹری ہو گیا. ہزاروں جانیں بچ رہی ہیں, لاکھوں جانیں بچ رہی ہیں سیٹ بیلٹ کی وجہ سے. جان نہیں جاتی, منہ کو کچھ ہو جاتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے, جان نہیں جاتی. سگریٹ بنانے والی کمپنیز کے 23 سی او کو بلا کر کہا گیا ریسرچ کرو, سگریٹ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ اس کے بننے کے 50 سال تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس سے کوئی بیماری ہوتی ہے. کیوں؟ ریسرچ روک دی گئی تھی. 50 سال کے بعد کانگریس کے اندر ان کو بلایا گیا, سامنے بٹھایا گیا, ویڈیو ایویڈنس موجود ہے میرے پاس. ان سے کہا بتاؤ کیا واقعی سگریٹ کے اندر کوئی اس طرح کے اجزاء تو نہیں ہے؟ ان سب نے کہا جی نہیں ہے, سگریٹ بالکل سیف ہے, اس میں نکوٹین ایسی نہیں ہے جو بیماری کرے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں پھیپھڑوں کے کینسر سے. میرے پاس یہ ریسرچ موجود ہے. پھیپھڑے کا کینسر جب آپ چھوٹے تھے, میں چھوٹا تھا, ایک نایاب بیماری سمجھ جاتی تھی, اور اس وقت مردوں میں سب سے زیادہ پھیلنے والا کینسر پھیپھڑوں کا کینسر ہے. جب مریض آ کے بستر پہ گرتا ہے ایمرجنسی میں, ہاں ہاں کر رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر تین باتیں پوچھتے ہیں, بی پی تو نہیں ہے اس کو, شوگر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے پوچھتے ہیں نا, کیونکہ وہ تو بےچارا گرا ہوتا ہے, اور تیسری بات سگریٹ تو نہیں پیتا تھا. تین باتیں فوراً پوچھتے کہ نہیں پوچھتے, پاگل تو نہیں ہے وہ, 35-35 سال پڑھ کے آئے ہوئے. اور انہوں نے کہا جی کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں کیوں انسان ایسا ہو جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت, اس کی چکا چوند, یہ سونا, یہ چاندی, یہ عہدہ کیا ہوا کربلا کے میدان میں, بتائیے کیا مطلب, کہاں تک چلا جاتا ہے یہ؟
اللہ بچائے, اللہ بچائے. یہ اس کے لیے تو جو دنیا کی محبت ہے یہ تو ہر برائی کی جڑ ہے. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف بیان کی ہے اللہ تعالی نے، اور جو حضور کی ایک صفت بیان کی ہے اور حضور کی جو کوالٹی بیان کی ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ اور کیا کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. اب لفظ ہے سبحان بھائی کہ مزکا انہو کیا ہے یا متحر انہو کیا ہے، کس شے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جو ہے وہ پاک کیا.
سبحان،
کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے علاوہ، اپنی یاد کے علاوہ جو کچھ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے صحابہ کے دل کو پاک فرمایا.
اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ،
میں یاد تو اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے محبوب کی محبت ہے، اس لیے سبحان بھائی انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے، کچھ آ رہا ہے یا کچھ جا رہا ہے. انہوں نے چونکہ دل پاک ہو چکے ہیں، محبت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں سرایت کر چکی ہے، اور الحبیب لمن یحبہ مطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی
سارا مال لا کے نثار کر دیتا ہے،
نثار کر دیتا
ہے، مال کی تو محبت رہی نہیں نا.
آئے آئے سبحان اللہ. تو یہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں دنیا کی محبت سے، پیسے کی محبت سے. پیسہ ڈز میٹر، پیسہ ضرورت ہے، ریکوائر ہے، رزق حلال کمانا چاہیے. میں نے جو سیاست الجنان کے اندر جو سلسلے میں آنے سے پہلے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، اس میں بھی کئی مقامات کے اوپر رزق حلال کمانے کی فضیلتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، روایت بھی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن پیسے کے پیچھے پاگل ہو جانا اور پیسے کو دیکھ کر سب کچھ بھول جانا، یہ ایک سمجھدار اور بالخصوص ایک مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا وتیرہ عادت نہیں ہونی چاہیے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اصحاب میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بھی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلانات کے لیے انہیں روانہ کیا کرتے تھے، خاص نصیحتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کچھ کھجوریں حضرت بلال نے سلمان بھائی رکھی ہوئی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ یہ کل کے لیے. حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو صدقہ کر دو، جلدی جنت میں جاؤ گے. حالانکہ کب کے لیے ہیں؟ کل کے لیے ہیں، جو بالکل ویری نیکسٹ ڈے. لیکن فرمایا، اس کو صدقہ کر دو، جلدی جنت میں جاؤ گے. ایک روایت انہی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کو اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ تمہارے دل کو صاف فرمائے. مزکا مصفا جو دل ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پاس بچا کر نہ رکھے، لوگوں کی فکر کرے. جن حالات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا بھی تحفظ ہے اور لوگوں کا بھی تحفظ ہے. میں نے ہوشیار ہونا ہے، میں نے سمجھدار ہونا ہے، میں نے اپنا کام درست کرنا ہے. اگر ہر بندہ اس فکر کو لے لیتا ہے تو معاشرہ بنتا چلا جائے گا. لیکن ہر بندہ بولے، تجھے کسی کی کیا پڑی بھائی، تیرے پاس پیسہ آئے گا تو کہیں اور تو کہیں اور ایڈجسٹ ہو جائے گا، اس ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جائے گا جہاں اتنی فضائی آلودگی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے قوم عاد کے بعد زمین کا وارث قوم ثمود کو بنایا. ارشاد فرمایا کہ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا. قوم ثمود کو جو ایک کوالٹی دی گئی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس رہنے کے لیے دونوں طرح کی زمین تھی، نرم زمین بھی تھی اور پتھریلی زمین بھی تھی جو پتھر وغیرہ پہاڑوں پر مشتمل تھی. یہ گرمی کے موسم میں محلات بناتے نرم زمین پر اور اس میں رہتے اور ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے، اور جب سردی کا موسم آتا تو پہاڑوں کے اندر چلے جاتے، ان کے اندر بھی گھر بنائے ہوئے تھے. اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات ضرور بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو سوچ دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو سب پتا ہے کہ میں نے کس کے بعد کہاں رہنا ہے. جو بات ابھی سبحان بھائی کر رہے تھے کہ بہت ساری مخلوقات دنیا میں رہنے والی ایسی ہیں کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں، اور جب ان کو ریلائبل پلیس نہیں ملتی ان کے رہنے کے لیے تو کیا ہوتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے.
جی
حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ میری قوم دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس زمین پر خلافت عطا فرمائی ہے، تمہیں یہ عقل دی ہے، یہ شعور عطا فرمایا ہے، رہنے کے لیے دو طرح کی زمینیں تمہیں دی ہیں، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات کو مان لو اور میرے پیچھے چلو۔ قوم نے اس پیغام کو جھٹلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات انہوں نے یاد دلائے، قوم نے جھٹلایا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ اس کا شکار ہو گئے۔ کئی مرتبہ کئی قوموں کے حالات آپ پڑھیں، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھیں، ایک عذاب آتا تو وہ اس کے ریزنز ڈھونڈتے، یہ اس وجہ سے آیا ہوگا، اس وجہ سے آیا ہوگا، اس وجہ سے آیا ہوگا، جب تھک کر بیٹھ جاتے موسیٰ علیہ السلام بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اس لیے اس عذاب کا تمہیں سامنا ہے، فوراً توبہ کرتے ہیں، اچھا آئندہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہی عذاب ٹل جاتا تو بیٹھ کر باتیں کرتے، دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا، یہ کام تو موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، موسیٰ کیونکہ ہم میں رہ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ برائی ہم میں آ گئی۔ جب اپنے یہاں کے اچھے لوگوں کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، اپنی غلطیوں کو بھولنا شروع ہو گئے، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہوں، بالخصوص جب اللہ والوں کو جھٹلایا گیا، اللہ کریم کے انبیاء کو جھٹلایا گیا، اللہ کریم نے پے در پہ عذاب بھی ان کو دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف نہ آئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بھی بنا دیا اور بندہ اسی چیز میں سلمان بھائی لگا رہا کہ میں تو اپنے طور پہ بالکل صحیح ہوں،
میں تو ٹھیک ہوں،
میں تو ٹھیک ہوں
صحیح۔
یہاں پہ ریزن کچھ اور، میں جو ہے نا میرے ذہن میں آپ سے کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے جو خالد بھائی نے بات کہی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجوروں کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، کھجور رکھ لو۔ دیکھیں کھجور ایک عام سی ایٹیبل آئٹم ہے، کوئی اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہے، تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بچا، اگر تم نہیں رکھو گے تو اگلے دن کے لیے کھجور سیو کرنا، یہ بھی کوئی بری بات بظاہر نہیں ہے۔ مفتی ہاشم صاحب فرما رہے تھے کہ جب قیامت کے روز کوئی بندہ نماز سے عذر پیش کرے گا، کوئی عورت پیش کرے گی اپنے ظالم شوہر کی بات کرے گی، تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مثال دی جائے گی کہ دیکھو وہ بھی تو تھیں۔ اسی طریقے سے جو دولت کی وجہ سے نہیں نماز پڑھتا، فرعون حامان وغیرہ کا دیا جائے گا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح بچہ بلیڈ پکڑنے لگے تو ماں بڑی تیزی سے آگے بلیڈ سے دور کرتی ہے، اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان خاص انفاظ سے، کچھ جو خاص گروپ ہے صحابہ کا، ان کو بھی کہہ کے دور کر رہے ہیں اسے۔ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ مثال مطلب کریٹ کی جا رہی ہے ہمارے لیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا انداز ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطا کردہ تعلیمات ہیں، سبحان بھائی، یہ اس وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ ایک نمونہ ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ مجھے آپ کہنے دیں، اسلام بلکہ پیغمبر اسلام کے عطا کردہ اصول و ضوابط اور طریقے کے اندر انسان اور انسانیت کی بھلائی، انسان اور انسانیت کا فائدہ اسی میں ہے کہ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اللہ میں نصیب فرمائے، اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں، خود کو بھی نقصان سے بچائیں اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھلا سوچے، اپنے سے زیادہ دوسروں کا بھلا سوچے، تو کاش کہ ہم بھی جو ہے نا وہ ایسے بن جائیں، اللہ نصیب فرمائے۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت قاسم القدسیہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، عمل کریں گے تو انشاءاللہ فیض پائیں گے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ جی
من میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج کل جب لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں تو کن باتوں کو خیال رکھا جائے، کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے کہ ہمیں اچھی جاب مل سکے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب لوگ اسپیچ کرتے ہیں، پریزنٹیشن کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، تو کیا پوائنٹ ہونے چاہیے اس کے اندر؟
جی سبحان بھائی،
یہ آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور اسپیچ جو ہے، پبلک اسپیکنگ، یہ ایک بہت بڑا ڈر بھی سمجھا جاتا ہے، اور سیکھنا چاہیے ضرور، کیونکہ کمیونیکیشن سکلز ہی اس دور کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں یہاں پر ایک گڈ سپیچ کی اور اچھی تقریر کی کچھ کوالٹیز بتاتا ہوں کہ وہ بندہ خود کو کس طریقے سے تیار کرے اور کس طریقے سے سپیچ کرنے سے پہلے اپنی پریپریشن کرے۔ نمبر ایک اس میں ہوتا ہے مین آئیڈیا، اور ایک ہے آڈینس انالیسس، اور پھر ہے مین آبجیکٹو۔ مین آئیڈیا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کیوں چنا گیا اس سپیچ کو کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ وائی یو ہیو بین چوزن ٹو ڈیلیور دس سپیچ.
آپ فرما رہے ہیں سوچیں, معذرت میں وہ بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں سوچی پیاتے بندہ گیا, سوچے گا تو کہیں اور چلا جائے گا. بھی سوچیں پہلے.
ویل ریہرس پریزنٹیشن از دا بیسٹ پریزنٹیشن سلمان بھائی. آپ کو پہلے تو بتا دیں گے نا وہ کہ آپ آ کے یہاں پر بیان کریں, یا پہلے آ کے ایک رات پہلے دو رات پہلے آپ کو پریزنٹیشن اسکل تو سکھائیں گے. اب یہ کہ آپ نے مین آئیڈیا اس کا کبھی بھی لوز نہیں ہونے دینا. وائی یو آر ہیئر ٹو ڈیلیور دا اسپیچ. آپ اس کمپنی کے سی ای او ہیں, آپ اس کمپنی کے سیلز ایگزیکٹو ہیں, آپ اس کمپنی کے اندر اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے آ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو ایز اے گیسٹ بلایا ہے. آپ نے لوگوں کو بلایا کہ بھی میں یہ بتا رہا ہوں میں دعوت اسلامی والا ہوں. میں نے ڈاکٹرز کو بلایا کہ آؤ جی ایک ڈاکٹرز کے بارے میں اجتماع ہو رہا ہے. اب میں نے اپنی ایک پروڈکٹ دینی ہے. پروڈکٹ کیا ہے؟ دعوت اسلامی ہے. پروڈکٹ مینس دیٹ آئی ہیو ٹو ڈیلیور دیم سم تھنگ اباؤٹ دعوت اسلامی. میں وہاں پہ دعوت اسلامی کے بارے میں ہی بتاؤں گا, دعوت اسلامی کے اغراض و مقاصد, دعوت اسلامی ڈاکٹرز میں کیا کام کرنا چاہتی ہے. تو یہ چیز ہے مین آئیڈیا. کیا میں نے جو چیز بتانی ہے اس کو پرانے انداز میں بتانا ہے کہ کوئی نئی چیز ان کو دینی ہے؟ پرانی چیز کو ہی اٹھا کے میں نے ایک نئے انداز سے پیش کرنا ہے, یا بالکل کوئی نئی چیز یا نئی پروڈکٹ دینی ہے؟ تو دس از دا مین آئیڈیا. یو مسٹ پریپئر مین آئیڈیا بفور ڈیلیورنگ پریزنٹیشن. آپ نے سب سے پہلے تقریر پریزنٹیشن سے پہلے مین آئیڈیا دیکھنا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ اہم ترین چیز وہ آڈینس انالیسز ہوتا ہے کہ آپ کی آڈینس کون ہے. بچے بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں. اگر چار پانچ چھ بندے ہیں تو انٹر پرسنل اور انٹیمیٹ انداز ہو سکتا ہے, پیار محبت والا, اپنائیت کا, کیونکہ تھوڑے لوگ ہیں نا, عام طور پہ آپ کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ بڑی میٹنگز کے اندر ایک ریسرچ بتاتی ہے 70% گفتگو تین یا چار بندے ہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں بڑی جو میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا اگر میری آڈینس, میرے سامعین, میرے سننے والے, میرے سامنے بیٹھنے والے جنہوں نے میری تقریر سننی ہے وہ کچھ لوگ ہیں, تو میں اپنا انداز دوستانہ, برادرانہ, پیار والا, آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو والا رکھوں تو زیادہ امپیکٹ پڑے گا. اچھا اگر کوئی بڑی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کے اندر ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں تو اب مجھے اپنی باتوں میں ٹیکنیک لانی پڑے گی. جرگنز اس کو انگلش میں کہتے ہیں, یعنی ٹیکنیکل ورڈز یوز کرنے پڑیں گے. انجینئر بیٹھے ہیں تو میں انجینئرنگ کی ٹرمز یوز کروں کچھ, تاکہ وہ فریکوینسی میچ ہو جائے اور وہ لوگ میری بات کو سنیں. اور میں یہ یاد رکھوں ہمیشہ, ڈونٹ بری دا امپورٹنٹ پوائنٹ ان دا مڈل. جو اہم ترین بات آپ نے تقریر کی کہنی ہے اس کو کہیں بیچ میں کہہ کے دبا کے ختم نہ کر دیں. پوری تقریر کے دوران بیچ میں ہی کہیں کہہ دی, نہ آپ کو سمجھ آئی نہ مجھے بتانے کا مزہ آیا. ہمیشہ اچھی بات جس پہ آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے وہ بالکل شروع میں یا بالکل آخر میں بتائیں. اس کو کہتے ہیں ڈونٹ بری, دفن نہ کرو اس کو. یہ اور لاسٹ تھنگ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دس از یور آبجیکٹو. آپ لوگوں سے چاہتے کیا ہے؟ آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, فنڈ ریزنگ کے لیے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اب آپ ان کو اس مائنڈ سیٹ پہ لے کر آئے کہ وہ فنڈ دے دیں, آپ کو ترغیب دلائیں, واقعات سنائیں جس وجہ سے آپ فنڈ اکٹھا کریں, اس کی اہمیت بتائیں. آپ نے کسی خاص موقف پہ ان کو قائل کرنا ہے. میں نے نگرانی شورا میں یہ بات دیکھی ہے, وہ پہلے ایک سینٹرل آئیڈیا لے کے بیٹھتے ہیں, اس سینٹرل آئیڈیا کے اوپر آڈینس کا انالیسس کرتے ہیں. ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ پولیس کے افسران ہیں, ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, اور اینڈ میں آ کے اپنے آبجیکٹو کو ہٹ کرتے ہیں. وہ کیسے ہٹ کرتے ہیں؟ لوگوں سے منواتے ہیں, لوگوں سے کہلواتے ہیں. ذمہ داران بھی دعوت اسلامی کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے قرآن پاک کی اہمیت پر بیان کر دیا, اب آپ نے ان کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں کے ذریعے یونیورسٹی میں قرآن پاک پڑھوانا ہے. آبجیکٹو کو ضرور مد نظر رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, مین آئیڈیا, آڈینس انالیسز اینڈ آبجیکٹو. اور دوسری بات انہوں نے جاب کی بات کی. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, جاب جب آپ لینے جاتے ہیں آپ کا امپلائر آپ کو یہ بات کہتا ہے, جو مالک بیٹھا ہے, سیٹھ بیٹھا ہے جس نے جاب دینی ہے, وہ کہتا ہے سو ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, یعنی بات کرتا ہے سو ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. دیکھیں بھائی جب اس نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے نا, اس نے آپ کی لائف ہسٹری نہیں پوچھی, اس نے آپ کا ورک ایکسپیرینس بھی نہیں پوچھا, کیونکہ وہ تو اس کے پاس سی وی پہ لکھا ہوا ہے, وہ تو آپ نے سی وی دے دیا اس کو. جب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, وہ در حقیقت آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جس جاب کے لیے تم آئے ہو اس جاب میں تم مجھے کیا فائدہ دے سکتے ہو. وہ اس نے جاب دینی ہے آپ کو, اس نے پیسے دینے ہیں آپ کو, وہ آپ کو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری اب تک کی جو زندگی گزری ہے اس زندگی کو میری دی ہوئی جاب میں فٹ کر کے دکھاؤ بس, کیونکہ آگے بھی لوگ بیٹھے ہوئے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پہلے جانے سے پہلے اس کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں, اس کے اباؤٹ اس کو کلک کریں اور اس کمپنی کا کلچر دیکھیں کیا ہے، اس کمپنی کی کور ویلیوز کیا ہیں. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں اس میں صفائی ستھرائی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ڈیڈیکیشن ٹو دا پرپز بہت زیادہ ہوتا ہے، باس اورینٹیڈ ہوتی ہیں کچھ کمپنیز، وہ آپ کو مل جائے گا. اب اپنی گفتگو کو، اپنی ڈگریز کو لمبا نہ کریں، اس کے پوائنٹ کو ایڈریس کریں کہ بھائی جو جاب آپ نے کہی تھی نا میں اس کے لیے فٹ ہوں. دیکھیے یہ بات بہت ضروری ہے. کیسے ضروری ہے؟ کہ اب جابز بہت کم ہو رہی ہیں، لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ان کو فائدہ چاہیے. سلمان بھائی میں آپ کو ایک عرض کروں، میں پروفیسرز میں بڑے بڑے یہ لوگ جو تجربہ کار ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ ان میں رہتا ہوں، اگر پروفیسر نے طے کر لیا نا میں نے اس کو فیل کرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پاس نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے ایک باس بیٹھا ہوا ہے، اس باس نے سامنے والے بندے کو پاس نہیں کرنا انٹرویو میں، کیسے پاس ہوگا وہ؟ اس نے جاب دینی ہے، اس کو بندہ چاہیے تو وہ اپنی چیز ڈھونڈ لے گا. وہ دیکھے گا اس کا کانفیڈنس کتنا ہے، وہ دیکھے گا اس کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، اس کی لسننگ پاور کتنی ہے، اس کی ریڈنگ پاور کتنی ہے. نگرانی شورا کہتے ہیں کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے، جو اویلیبل ہے. مجھے ضرورت ہے کسی کی اور وہ اویلیبل نہیں ہے، اس کو میں موبائل پہ کالنگ کرتا جا رہا ہوں وہ اویلیبل نہیں ہے. سلمان بھائی اس کے اندر دنیا کی ساری صلاحیتیں ہوں، مجھے وہ اویلیبل نہیں ہے، مجھے اس کی صلاحیتوں کا کیا کرنا ہے؟ مجھے بتا.
صحیح بات،
وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، مجھے اس کی صلاحیتوں کا کیا کرنا ہے؟ تیسرے دن میں اس کو نکال دوں گا. مارکیٹ میں تو 100 بندے پہلے تیار ہیں، کہہ رہا میں رکھو، 100 بندہ تو تیار ہے پہلے. تو جاب انٹرویو میں یاد رکھیں، اندر جانے سے پہلے اپنے آپ کو پریپئر کریں، ہر قسم کے حالات میں زمین نہ چھوڑیں اپنی. کوئی کھا نہیں جاتا آپ کو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے جو رزق لکھا ملنا ہی ملنا، انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ کمائے.
واہ واہ ماشاءاللہ. چلیں جی مدنی پھول سبحان بھائی کے زبردست ماشاءاللہ بیان فرما رہے. مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں، آپ کے میسیجز بھی لیتے ہیں. ہمارے سبحان بھائی حاجی یامین ہیں، بزرگ آدمی ہیں، عمر رسیدہ ہیں ماشاءاللہ، سانگڑ کے بزرگ ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، والد صاحب کی دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اپریسیشن بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سے سم ورڈز فار حاجی یامین.
اللہ تعالیٰ حاجی امین صاحب کو لمبی صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہر طرح سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، سب سے اہم بات تو یہی ہے.
آمین. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے.
آمین آمین.
جی
ماشاءاللہ سلمان بھائی، آج آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست اور جو کرنٹ پوزیشن ہمارے پاکستان میں فیس کر رہے ہیں، ہم جو محسوس کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی، اور ہمارا بالکل ماشاءاللہ اپڈیٹڈ اور کرنٹ نالج رکھنے والے بہت ہی میٹھے اسلام بھائی صوبان بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے بھی یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں. مجلس تحفظ اور آکے مقدسہ ان کو ویلکم کہتی ہے، اور یہ ہماری مجلس جو ہے جو فضان نماز کورس کر رہی ہے، یہ انہوں نے میری بات ہوئی ہے ان سے فضان مدینہ جو ٹون میں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے ہم صوبان بھائی کے والد صاحب اور حاجی حبیب صاحب کے والد صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے. دوسرا یہ کہ الحمدللہ عزوجل یہ جو ہمارے مبلغین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، کہ کرنٹ پوزیشن پر اس طرح لائیو پروگرام کرنا ماشاءاللہ. ابھی انہوں نے جو ویدر اور کلائمیٹ کی جو انہوں نے بیان کی، جو تصریح کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ یقیناً بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی. میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو قائم دائم رکھے.
آمین آمین. بہت شکریہ عالم بھائی، کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی
محمد آصف اتاری فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کے آج کا جو موضوع ہے ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسان اپنی تباہی جو ہے وہ خود ہی تیار کر رہا ہے، جیسے ٹریفک اور اس کا دھواں اور جو فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں ان کا دھواں، اس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ مزید گرم ہوتا جا رہا ہے، اور کئی ملکوں میں اوزون کی تہ جو ہے وہ بھی پھٹ چکی ہے، جس سے کرنیں جو ہیں وہ فلٹر ہو کر آتی ہیں، اور اس طرح ہماری زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس سے مختلف بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. ہمارا زمین کا جو درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو رہن سہن ہے اس میں بھی فرق آتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں، جیسے فیکٹریاں ہیں ان کا جو دھواں نکلتا ہے اس پہ فلٹر لگائے جائیں، اور اس سے کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے. لیکن وہ کچھ لاکھ کا ہوتا ہے اس کا سسٹم، وہ نہیں لگایا جاتا تو ہماری جو فضا ہے اس کو آلودہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. تو اللہ
اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور بالکل یہ جن کی جو ذمہ داری ہے ان کو پوری کرنی چاہیے. اور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص انڈیویجول طور پر اگر لے کر آئیں, جیسے ہر بندہ تو انڈسٹریلسٹ نہیں ہے نا, ہر بندے نے تو انڈسٹری نہیں لگائی ہوئی. بڑی تعداد ہے جن کے پاس کم از کم موٹر سائیکل تو ہے, ٹھیک ہے, پھر موٹر سائیکل میں بڑی قسمیں ہیں, وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے. ایک بڑی تعداد جو آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہوگی جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا گاڑیاں ہیں یا اس طرح فور ویل ہے جو سفر کرتے ہیں. اپنی گاڑی کی پراپر ٹیوننگ کروائیں. مجھے اسکول کے دور کی بات یاد ہے سبحان بھائی, میں جب اسکول جاتا تھا اور ہمارے ہاں پیدل بھی اسکول جاتے تھے, اسکول دور دور بھی ہوتے تھے اور پیدل مطلب جانے کا سلسلہ کار بھی ہوتا تھا, بلکہ کافی سفر پیدل بھی ہوتا تھا. تو آپ موٹر سائیکل جا رہا تھا اور اس کا دھواں اتنا اذیت ناک دھواں تھا اس کا, بھائی وہ بس دھواں اڑاتا ہوا جا رہا ہے آگے اور آپ جو ہے نا وہ بس اب اس کے دھوئیں کو برداشت ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ بات مجھے ابھی تک مجھے وہ ایکچوئل سچویشن جو ہے نا وہ ذہن میں آ گئی ہے. تو یہ اس پر بھی ہم غور کریں, جن کے پاس موٹر سائیکل ہیں, بائک ہیں, گاڑیاں ہیں, کم از کم اس کا اتنا جو دھواں اذیت ناک پھیل رہا ہے اس کا تو کوئی حل علاج کریں. سنیں شنیدن بات ہے کہ جس گاڑی کی ٹیوننگ نہیں ہوتی وہ گاڑی جو ہے دھواں مار رہی ہوتی.
دیکھیں اصل میں اس میں ایسا ہے سلمان بھائی کہ ریپیئر کے جو اسٹینڈرڈ بنے ہوئے نا, ریپیئر کے جو اسٹینڈرڈ ہیں, آبویسلی 3000 کے بعد یا 5000 کے بعد آپ نے آئل چینج کرنا ہے, ٹیوننگ پراپرلی کروانی ہے, اور بھی جو اس میں ہوتے ہیں جو بھی اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں کہ کب کیا کروانا ہے وہ تو ضرور کریں. ساتھ میں یہ بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اگر میرا گھر 10 کلومیٹر دور ہے میری ورک پلیس سے, میں نے آفس جانا ہے, 10 کلومیٹر کے بعد جانا ہے, تو میں گاڑی اور بائک یوز کروں گا. لیکن اس کے بارے میں کچھ خیال یہ کریں کہ دیکھیں میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ اپنے انفرادی طور پہ اگر آپ نے جو کرنا ہے, 500 ملین گاڑیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں, 500 ملین, 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے, اور یہ نمبر 2030 تک 1 ارب تک پہنچ جائے گا, 1 ارب گاڑیاں ہو جائیں گی دنیا میں. اور یہ جو پولیوشن گاڑیوں کی وجہ سے ہے یہ ڈبل ہو جائے گی. اب یہاں پر یہی بات ہے کہ گلی کے نکڑ سے جا کے ماچس کی تیلی لینے جانی ہے پھر بھی بائک سٹارٹ کر کے جانا ہے, تو پھر یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے نا. آپ کو چاہیے آپ پیدل چلیں. اگر آپ کی زندگی صرف پہیوں پر, خود کار سیڑھیوں پر اور لفٹ پر گزرے گی تو پھر آپ اپنی صحت سے شکایت نہ کریں. سیڈنٹری لائف سٹائل ہارٹ ڈیزیز کا بہت بڑا ہیلتھ رسک ہے. تو ہارٹ ڈیزیز یہ ایسے ہو سکتی ہے اگر آپ بالکل انہی لگژریز کے اندر رہیں گے. آپ پیدل چلنا سیکھیں, آپ سائیکل استعمال کریں. دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اندر سائیکل کے ڈیزائنز کے اندر ایولیوشن ہو رہی ہے. میں نے دیکھا ہے پروگرس ہو رہی ہے سائیکل کے ڈیزائن کے اندر, کہ سائیکل کے نئے ڈیزائن وہ ایجاد کر رہے ہیں. سائیکل چلانے والوں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان جگہوں کے اوپر ایک خاص وقت ایسا بھی ہے جس وقت میں گاڑی میں اکیلا بندہ داخل نہیں ہو سکتا. شہر کے اندر گاڑی ہوگی تو 4 بندے پورے ہوں گے. وہ کس طرح بٹھاتا ہے, نہیں بٹھاتا, اگر نہیں بٹھا سکتا تو گاڑی گڑکڑی کرے اور جو ریگولر ٹریفک پبلک کی چل رہی ہے نا اس کے اندر آئے. اور بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ ترقی یافتہ قوم کی یہ نشانی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس گاڑی ہو, ترقی یافتہ قوم کی نشانی یہ ہے کہ ہر ایک بندہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرے. پبلک ٹرانسپورٹ کی ویلیو اور کوالٹی دس از اے سیپریٹ کوشچن, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ 50 بندے مل کر ایک گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں, ایک گاڑی پولوشن پیدا کر رہی ہے. 50 بندے 50 گاڑیوں میں سوار ہو رہے ہیں, 50 گاڑیاں پولوشن کر رہی ہیں. دس از دا کنسرن. میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ بلا شبہ میں فیصلہ کر لیتا ہوں, آج میں نے پروگرام دیکھا, میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں کاٹن بڈ یوز نہیں کروں گا کیونکہ اس میں پلاسٹکس ہے. میں سلمان بھی پلاسٹکس کے اوپر پورا کلام کروں گا اس کے بعد جب آپ اجازت دیں گے. پلاسٹک بہت ضروری ہے اس میں نا آج کے دور میں. میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ پلاسٹک میں یوز نہیں کرتا, میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں میں گاڑی کم چلاتا.
کیا کریں, پلاسٹک کی بات اب چل ہی نکلی ہے تو اسی کے اوپر آ ہی جائیں.
چلے پلاسٹک کی
لینا ہے تو پلاسٹک کی شاپ تھیلی میں ہی آ رہا ہے, دودھ دہی لینا تو وہ بھی پلاسٹک کی تھیلی میں ہی آ رہا ہے, سبزی آ رہی ہے تو بھی پلاسٹک کی تھیلی میں ہی آ رہی ہے. پلاسٹک تو آپ دیکھیں ہر جگہ پلاسٹک جو ہے یہ ایڈیڈ ہے.
میں اس کو پہلے آپ کی بات کو 100%
کو کھانی ہے وہ بھی آپ کو پلاسٹک کے اندر جو ہے ملے گی, اور بھی جو چیزیں ہیں آپ کو
جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے. پہلے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں,
چاکلیٹ کھانی ہے تو وہ بھی پلاسٹک کی اس کے ریپر کے اندر ہی ہوتی.
بالکل اس میں غلطی کوئی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں غلطی کوئی نہیں ہے. اس کو ہم ذرا بیک سے لے کر آتے ہیں, ماضی سے لے کر آتے ہیں. واٹ از پلاسٹک ایکچولی, واٹ از پلاسٹک, واٹ واز دا انوینشن, وائی پلاسٹک از ان آور لائف ٹوڈے, آج ہماری زندگی میں پلاسٹک کیوں ہے, اس کے اوپر آتے ہیں. لیٹ 19th سینچری میں پلاسٹک نہیں تھا, 1950 میں پلاسٹک دنیا کے اندر آیا اور اس طریقے سے آیا کہ آج اسپیس شپ جو چاند پہ لینڈ کر رہی ہے اور میرے بچے کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا بال ہے ہم ہر جگہ پہ پلاسٹک میں گھرے ہوئے ہیں. پلاسٹک از اے مارول. یہ ایک ایسی چیز تھی جو حیران کن تھی, انسان کی زندگی کو بدل دیا تھا اس نے. کیوں؟ یہ بہت چیپ ہے, بہت سستی ہوتی ہے اور ان اسکیپیبل پارٹ آف ہیومن ورلڈ. اس وقت یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے جس سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی بال ہو, ایروپلین کے پارٹس ہوں, نائلون پیراشوٹ ہو, دھاگا ہو, اسپیس ٹریول ہو, گاڑیاں ہو, میڈیسن ہو, جمبو جیٹ ہو, بالز ہو, ہر جگہ پر پلاسٹک ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. وی کین ناٹ اسکیپ. یہ شروع کیسے ہوا تھا کہ پہلے چیزیں نا ہاتھی دانت سے بنتی تھی, ہاتھی دانت سے آئیوری سے بنتی تھی, لیکن اس کے لیے ہاتھیوں کو مارنا پڑتا تھا اور اس پہ وائلڈ لائف کے کنسرنز آگے اور معاملات بنے. تو پھر انہوں نے ایک اعلان کیا کہ $10,000 ہم دیں گے اس بندے کو جو ہاتھی دانت کا متبادل بنا کے لائے گا. دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ایجاد ہوئی ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے. تو پھر کچھ لوگوں نے سیلولائڈ, جو دنیا کا ایک بہت ریلائبل پلاسٹک سمجھا جاتا ہے, اس کو ایجاد کیا. اور پھر آج Anything, everything can be made up of plastic. ہم ہر چیز پلاسٹک کی بنا لیتے ہیں. اور آج 448 million tons, 448 million ton پلاسٹک ایک سال میں پیدا ہوتا ہے, جس کا 40% ڈسپوزیبل ہے. یعنی 448 million ton پلاسٹک بنا, اتنا اس کا 40% ڈسپوزیبل ہے. ڈسپوزیبل کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک دفعہ استعمال ہونا ہے. ایک دفعہ استعمال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ 40% اپنے خریدے جانے کے ایک منٹ کے اندر اندر فارغ ہو جاتا ہے. آپ نے لیا منٹوں کے اندر, آپ نے بریانی لی اس کے اندر, آپ نے بریانی کھا لی, کتنی دیر رکھیں گے آپ بریانی, فارغ ہو جاتا ہے. اور وہ پانی کا چھوٹا سا گلاس لیا ڈسپوزیبل, پانی ڈالا, پیا, پھینک دیا. یعنی منٹوں کے اندر یہ ڈسپوزیبل گلاس فارغ ہو جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑا پلاسٹک کا پروڈیوسر ہے وہ بوتل بنانے والی کمپنیز ہے. کیوں؟ بوتلیں بہت زیادہ پلاسٹک بناتی ہیں اور اس طرح سے ترکیب ہوتی ہیں. اب یہاں پر یہ چیز جو اس کے ہیزرڈز ہیں, جو اس کے نقصانات ہیں, دنیا کے کئی جگہوں کے اوپر پلاسٹک بیگ یوز کرنے کے اوپر باقاعدہ سزا اناؤنس کی جا رہی ہے کہ یہ کیا جائے. اس کی کیا حیثیت ہے میں الگ سے بات کرتا ہوں. کیوں ایک جملہ یوز کیا جا رہا ہے آج کل, اٹس ناٹ اے ہاؤس وائف فرینڈ, اٹس اے ہیزارڈس ویسٹ. یہ گھر کے اندر دوست نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا ویسٹ ہے. ہوتا کیا ہے میں آپ سرچ کرتا ہوں. سلمان بھائی, اگر کوئی ڈبل روٹی کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا مٹی کے اوپر پھینک دیا جائے, وہ مٹی کے اوپر شام تک یا اگلے دن تک اس کا پہلے رنگ تبدیل ہوگا, پھر وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا,
ڈی کمپوز ہو جائے گا.
اسے کہتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ. بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ. دنیا میں سبھی چیزیں ایسی, انسان کے بارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے, بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹ. ہر چیز بایو ڈیگریڈیبل ہے. یہ جو پلاسٹک ہے نا, یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ ہڑپا اور مونجو داڑو کے دور میں بھی پلاسٹک بیگ ہوتا نا, آج جب ہم کھدائی کرتے تو سر 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 کر کے آوازیں آ رہی ہوتی. اس کی لائف 1000 سے 5000 ایئرز تک ہے. یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. اور دوسرا, یہ جو پلاسٹک کی پوری لائف سائیکل ہے نا, اس کا بننا, اس کا استعمال ہونا, اس کا پھر ڈسپوز آف ہونا, اس سب میں کلائمیٹ چینج انوالو ہوتا ہے. اس کی مشن نکلتی پوری لائف سائیکل کے اندر. دیکھیں میرے پاس ایک عجیب سی اسٹیٹسٹکس ہے, یہ جو پلاسٹک ہم جتنا یوز کر رہے ہیں یہ کس طرح سے ویسٹ ہوتا ہے. 40% پلاسٹک لینڈ فلز میں جاتا ہے. 40%, یہی جو میں نے آپ کو بتایا کراچی داخل ہوتے ہوئے یہ مٹیوں میں گڑوں میں 40%. 14% انسینریشن فیسلٹیز میں جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے 14%. اور جب یہ جلتا ہے, دیکھا آپ نے کیسی گندی بو اور کیسا کالا دھواں نکلتا ہے, پیور CO2. اور پھر 14% یہ ری سائیکل ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ پلاسٹک ہر جگہ پہ کلائمیٹ چینج کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. آپ کبھی تصویر دیکھیں, ایک ویل مچھلی, بڑی ویل مچھلی سمندر کے ساحل پہ آ کے مر گئی, اور جب اس کے پیٹ کو چیرا گیا ٹنوں پلاسٹک نکلا اس کے جسم کے اندر سے, وہ پلاسٹک کھاتی رہی. ٹرٹل جو ہوتا ہے نا, ٹرٹل, ٹورٹائز, کچھوا, یہ جب تیر رہا ہوتا ہے نا, اس کو اوپر جیلی فش تیرتی نظر آتی ہے, یہ سیدھا اوپر جاتا ہے, اس کو کھا جاتا ہے, اس کی خوراک ہے. اور یہ شاپر, اب ذرا امیجن کریں, شاپر تیر رہا اوپر, شاپر اور جیلی فش میں فرق تو نہیں ہے.
ایسی بات,
میں نے وہ دیکھا ہے, وہ مچھلی دیکھی ہے, وہ مچھلی پلاسٹک کھا لیتی ہے. پلاسٹک کھا کے اس کے ڈائجسٹو سسٹم میں وہ پھنس جاتا ہے, وہ بےچاری کھا کچھ نہیں سکتی. اب سسک سسک کے مر جاتی ہے. یہ پلاسٹک جب سمندر میں جاتا ہے نا خالد بھائی, یہ ایک بڑے تختے کی صورت اختیار کر لیتا ہے, آپ نے نوٹ کیا, اور یہ ایسا تختہ ہوتا ہے کہ گند اس سے ملتا جاتا ہے, وہ گند اکٹھا ٹریول کر رہا ہوتا ہے. پھر اب نوٹ کر کے دیکھیں, پلاسٹک نہ کھینچ لیتا ہے سارے گند کو اپنے ساتھ. تو دنیا کا بہت بڑا پلاسٹک وہ اپنا جو سفر ہے وہ اینڈ میں جا کے, یعنی میرے سامنے لکھا ہوا ہے 8 ملین ٹن پلاسٹک یہ سمندروں کے اندر جاتا ہے. یہ ہماری گٹروں کو چوک کر رہا ہے, یہ ہماری دیگر چیزوں کو چوک کر رہا ہے. اور اب الحمدللہ دنیا کے اندر ایسی ایجادات ہوئی ہیں کہ اس کے اندر ہم نے بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک بنایا ہے. بڑے بڑے سٹورز کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, اگر اس پلاسٹک کو آپ پھینک بھی دیں گے تو یہ اس طرح سے نہیں رہے گا بلکہ گل جائے گا. بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں, ایک کپڑے بنانے والی انڈسٹری ہے دنیا کی, اس نے ایک ایسا بیگ بنایا ہے سلمان بھائی کہ وہ بیج ہے, وہ بیگ نا بیج ہے, آپ اس بیگ کو استعمال کریں, اس کو پھاڑ کے اس کے اوپر پھینک دے مٹی کے اوپر, وہ بیج بن کے اگائیں گے. ناؤ دے آر انوینٹنگ پیپل, جب مسئلہ کوئی آتا ہے نا وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر یہ ترکیب بنا رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک تصویر دیکھی, ایک بگلا تھا, اس بگلے کے اوپر شاپر پڑا ہوا تھا, شاپر اس کے اوپر پڑا ہوا تھا نا ایسے کر کے, جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے پلاسٹک بیگ, اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں باہر پھینک دو. اس بچے نے اٹھا کے پلاسٹک بیگ باہر پھینکا,
باہر پھینک, باہر سٹ دے,
باہر سٹ دے, باہر سٹ دے, اب باہر سٹ دیا. یہ باہر کیا ہوتا ہے, باہر کیا ہے, یہ زمین آپ کی نہیں, یہ گھر آپ کا نہیں, وہ بگلا آپ کا پلانٹ میٹ نہیں ہے, ایک آپ کا کلاس میٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کا پلانٹ میٹ نہیں ہے. مجھے بتایا اس بگلے کے ہاتھ ایسے ہیں کہ وہ بےچارا شاپر ہٹا لے, اگر وہ نہیں ہٹے گا مر جائے گا وہ. سو دس پلاسٹک از اوریجنلی ہیزارڈس, ہمیں چاہیے کہ اس کا سولوشن ڈھونڈے, دنیا کی حکومتیں یہ کر رہی ہیں.
میں یہاں ایک چیز پر ہم آج سبحان بھائی کہ جو اچھی چیز ہے اس کو ہم سب کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور اس کو لینا بھی چاہیے.
بالکل
صحیح, چلے جی, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس پر جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے. اچھے اچھے کام ہم سب کو کرنے چاہیے اور ان کا حصہ بننا چاہیے, جس سے ہم سب کو فائدہ ہے, ایک پورے معاشرے کو ایک فائدہ ہے, انسانوں کو فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے, تو یہ کرنا چاہیے. اور خیر الناس میں ینفع الناس فرمایا گیا کہ بہترین لوگ وہاں دوسروں کو
فائدہ
پہنچانے والے ہیں. سبحان بھائی میسیجز بھی ہیں, ایک میسج تو میں لے ہی لوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ اور انٹرویو کے حوالے سے بھی کچھ گائیڈ لائن دیجیے.
سب سے پہلے تو اس میں گیس مانگتے لوگ کہ گیس مل جائے اور آگے نکل جائے. یاد رکھیے گیس دنیا میں نا, زندگی میں گیس نہیں ہوتا ہوتا, پیپر میں گیس ہو جاتا ہے. زندگی بڑا ٹف امتحان ہوتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز آر ویری ڈیفیکلٹ. جب انسان باپ بنتا ہے, جب انسان دنیا میں جاب کرتا ہے, بہت ٹف ہوتے ہیں حالات. گیس کے چکر میں نہ رہیں, سارا سارا پڑھ لیا کریں. ایک لڑکا اپنے باپ کے پاس آتا ہے خالد بھائی, ایک لڑکا اپنے باپ کے پاس آ کے کہتا ہے فادر فرسٹ ڈے ان آفس اینی ایڈوائسز, ابو آج پہلا دن ہے دفتر میں, کوئی ایڈوائس دیں گے؟ ابو پتا کہتے دس از ناٹ یونیورسٹی, ایوری پرسن از ناٹ یور فرینڈ. یونیورسٹی میں جاتے ہو نا, ہر بندہ دوست ہی ملتا ہے, کیا حال ہے اسے دوستی کروں. کئی آفس ہے, ہر بندہ دوست نہیں ہوگا, دھیان سے قدم پھونک پھونک کے رکھ کے چلنا ہے. تو یہ گیسز ہمارے دور میں بہت ہوتے ہیں. جو انٹری ٹیسٹ ہے نا, اصل میں اس کا کانسیپٹ گیس کا ہوتا ہے, اس لیے میں انکوائرز کر رہا ہوں. ہمارے اس وقت جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر انٹری ٹیسٹ کی بڑی اہمیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ملٹیپل چوائس بہت زیادہ آ گئی ہے. ملٹیپل چوائس پاکستان کے جو مشکل ترین امتحان سمجھے جاتے ہیں, جس میں میڈیکل سائنس کا ایف سی پی ایس 2 کا پیپر ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹینسی کے پیپرز ہیں, انجینئرنگ کے کچھ پیپرز ہیں, وہ بھی ملٹیپل چوائس کی صورت میں آ چکے ہیں کہ مطلب چاروں میں سے ایک چن لیا جائے. اور انٹری ٹیسٹ بھی اس قسم کا ہوتا ہے. تو یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا, یاد رکھیں یہ بات, تھوڑی سی ذرا غور سے سنیے گا. تکے کی بھی پریکٹس ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا تکا لگانا ہے, یاد رکھیں تکے کی بھی پریکٹس ہوتی ہے. آپ کا تکا کتنا پکا ہے, آپ کا گیس جو ہے یہ کتنا پکا ہے. جب آپ کی پریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے نا, آپ کا گیس بھی اتنا ہی پکا لگتا ہے. گیس ہوتا گیس ہے, لفظ گیس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو پوری طرح پتا نہیں ہے. دکا یہی ہوتا ہے نا, فلوک,
ہوا میں تیر,
ہوا میں تیر مارنا. لیکن ہوا میں بھی تیر ایک تیر انداز زیادہ اچھا مار سکتا ہے. آپ پہلے پریکٹس کریں, کچھ بھی نہ چھوڑیں. جب یہ انٹری ٹیسٹ آئے ہیں نا, انٹری ٹیسٹ کا مقصد یہی تھا کہ آپ پورا سلیبس پڑھیں. آپ پورا سلیبس اگر چھوڑ دیتے ہیں, کچھ اور اس میں پرابلم ہوتی ہے تو اور نقصان ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم انٹری ٹیسٹ سے پہلے اچھے اساتذہ سے ملاقات کریں. اور میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر چکے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی نے ٹیسٹ پاس کیا, آپ کے کوئی بڑے ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ کا کوئی دوست ہے, تجربہ کار بندے کے پاس جائیں. اچھے ٹیوشن سینٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں, وہ بھی اچھا گائیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جہاں سے میں نے انٹری ٹیسٹ پاس کیا تھا اپنا سی اے کا, مجھے بھی یاد ہے, میرے انگلش کے استاد ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں کوئی گیسٹ نہیں دیا, انہوں نے ہمیں پریکٹس اتنی کروائی تھی, یقین کریں ایک ایک گھنٹہ وکیبلری ہماری کروایا کرتے تھے, ایک ایک گھنٹہ ہمیں سمجھاتے تھے. ہمارا انہوں نے منہ سے بولا تھا کہ اپنا تکا بہتر کرو بس, کیونکہ وہاں پہ پتا کچھ نہیں ہے, پوری دنیا میں سے باتیں آ سکتی ہیں, تکا بہتر کرو, زیادہ پڑھو, زیادہ پڑھو, جنرل نالج حاصل کریں. اس وقت جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ کبھی بھی زمانے کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. اف یو وانٹ ٹو لیڈ یو مسٹ بی آن دا ٹاپ آف دا نالج. آپ کی لائف لانگ لرننگ ہونی چاہیے, پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, لیکن سیکھتے رہیں. اچھا ایک چیز اور اس کو مینڈ کروں گا, یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں کبھی کبھار نا تھوڑا بہت بھولنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. میں نے کہا نا لائف لانگ لرننگ نہیں, تھوڑا بہت لاپرواہ بھی رہیں. جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں نا ہوتی, ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی. تھوڑا سا نا یہ کچرا اور کباڑ خانہ بہت زیادہ بھر لیتے ہیں ہم دماغ کے اندر. مفتی قاسم صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ اس بر اعظم کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی مجھے پتا ہونا چاہیے, فلاں ہو رہا ہے فلاں ہونا چاہیے. نہ تھوڑی سی بھولنے کی بھی عادت ڈالیں, ورنہ دماغ بہت زیادہ اوور سیچوریٹ ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا فی الحال یہ اپنے نصاب کا پڑھیں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ سبحان صاحب آپ آتے ہیں میڈیکل سائنس کے بارے میں, انجینئرنگ کے بارے میں, جیولوجی کے بارے میں, آپ ہر چیز تیار کر کے لے آتے ہیں. آج اب میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, یہ جیولوجی کا ہے نا سبجیکٹ, لیکن میں نے جو کوشش کی آپ نے حکم فرمایا میں نے تیار کر لیا. یاد رکھیں سب سے پہلے میں نے یہ نہیں پڑھا, سب سے پہلے میں نے اپنا جو سلیبس تھا, میں کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اپنے کامرس کے اندر مہارت حاصل کی, میں یونیورسٹی ٹاپر بھی ہوں, میں نے آگے بھی ٹاپ کیا, اس کو بیس بنا کے آگے چلے. سلمان بھائی کی بیس کیا, آپ درس نظامی ہیں, آپ پہلے اپنی درس نظامی پکی کر لیں, درس نظامی کر لیں گے نا پھر ذرا باہر نکل کے یہ سیکھ سوکھ لیں جو آپ نے سیکھنا ہے. تو یاد رکھیں آپ جو بھی ہیں اسٹوڈنٹ ہے نا, ابھی تبھی آپ نے انٹری ٹیسٹ کا پوچھا ہوگا, جو بھی آپ کا سلیبس ہے, کمپیوٹرز ہے, جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ, براہ کرم پہلے اس پہ توجہ دیں, ڈگری لے لیں اچھی, اس کے بعد یہ دنیا جہان کو چھاننے کے لیے جائیں.
واہ جی واہ, بڑی اچھی بات کہی, جس کی یعنی اصل بندہ مقصد سے نہ ہٹے.
ہاں جی, ورنہ وہ ادھر نکل جائے گا, پڑے گا کیسے, فیل ہو جائے گا.
قربان
جس کشتی میں ہے پہلے اس کو مضبوط کر لیں, ایک دم دو کشتی میں سوار ہوں گے, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے,
نہ وہاں,
اپنے آپ کو مضبوط کر لیں پھر اور بھی دیکھیں دنیا میں جہاں اور بھی ہیں.
چلیں جی قربان بھائی کی اسی جامع بات پر سلسلے کو جو ہے وہ احترام کی طرف لے کر چلتے ہیں.
سلمان بھی لاسٹ پہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا جب آپ فرمائیں گے.
جی جی آپ ارشاد فرمائیں
لاسٹ آگے. میں ایک چیز اس میں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے
جی,
وہ ہے ہیپینس ریڈن مینٹیلٹی. ہم خوش نہیں ہوتے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. میں بیٹھا پاکستان میں ہوں اور اپنی جاب سے خوش نہیں ہوں, میں پڑھ جس یونیورسٹی میں رہا ہوں میں اس یونیورسٹی سے خوش نہیں ہوں, جو چیز میں پڑھ رہا ہوں میں اس سے خوش نہیں ہوں, مجھے خوشی نظر آتی ہے کہیں اور. استغفر اللہ, میں جس پارٹنر کے ساتھ نہیں ہوں پارٹنر سے خوش نہیں ہوں.
صحیح,
خوشی نظر آتی ہے خلیج میں, خوشی نظر آتی ہے سویڈن, امریکہ, انگلینڈ کے اندر جہاں پیسہ بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ کہ میں بولتا بھی ہوں, بولتا کیسے ہوں کہ بس میں جس آفس میں جانے لگا ہوں نا ابھی, اس جگہ کے اندر تو لوگ لیگ پولنگ کرنے والے ہیں, میرے بچے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ بہت ہوتی ہے. ہیپینس ریڈن, کیوں آپ اس جگہ پہ خوش نہیں ہیں جس جگہ پر آپ موجود ہیں. یاد رکھیے خوشی کہیں نہیں ہے, خوشی آپ کے اندر ہے. نقطہ نظر تبدیل کر لیں, جذبات تبدیل ہو جائیں گے. ایک بندہ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا, اس کو اچانک سے کچھ چھڑی لگی, اس نے انتہائی غصے میں پیچھے دیکھا, ایک نابینا آدمی تھا, بےچاری کی چھڑی اس کو لگ گئی تھی, اس کا سارا جذبات چینج ہو گئے, اس نے آگے بڑھ کے اس کی سڑک پار کرائی اور اس نے ایک جملہ بولا کہ دیکھو میرا نقطہ نظر تبدیل ہوا, میرے جذبات تبدیل ہو گئے. آپ کیوں نہیں اس جگہ کو انجوائے کرتے, وائی یو ڈونٹ انجوائے یور لائف. ایک لمحے کے لیے دوسرے کی طرف دیکھیں, ایک لمحے کے لیے صرف دیکھیں جس کو وہ چیز بھی نہیں ملی ہوئی. ڈونٹ بی ہیپینس ریڈن, اپنی زبان کو سمجھے, بڑی چیز ہے یہ. سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے, میرے تو بچے ہی مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں, میرے تو لوگ ہی سارے لیگ پولنگ کرتے ہیں. اب وہ نہیں بھی کرتے ہوں گے نا, آپ کو ان کی بات لیگ پولنگ ہی لگے گی. بچے ہنس بھی رہے ہوں گے نا, آپ کو ان کا ہنسنا بھی برا لگے گا. ارے بچوں کو دیکھو, مجھے میں نے ایک بات پڑھی کہ کبھی کبھار بچوں کو دیکھ کے کہا کرو اللہ نے بڑی نعمت دی ہے. میں نے کہا یہ بات تو بڑی پیاری کہی ہے. اسی دن شام کو میرا بیان تھا, بڑا ویل آف آدمی تھا, لائبریری اس نے انوگریٹ کرانی تھی, اسے گاڑی کھڑی کروائی, جناب ٹھیک ٹھاک امیر آدمی, جاتے ہوئے کان میں کہنے لگا سبحان بھائی میں, میرا بھائی اور میری سسٹر تینوں کی شادی کو 11-12 سال ہو گئے ہیں, بچہ کوئی نہیں دعا کیجیے گا. میں نے ایک دم اپنے بچوں کی طرح دیکھا, میں نے کہا واقعی شکر نہ کرو سلمان بھائی, ذاتی بچہ میوہ نہیں ہوتا, خود بتائے کیا اس جیسی کوئی چیز ہے؟
کوئی نہیں.
نعمت کا شکر کرو, اور وہ جس نے 99 نعمتیں دے دی ہیں نا, وہ ایک نعمت بھی دے سکتا تھا جو اس نے نہیں دی. ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ, قادر مطلق ہے, غنی بذات ہے, اس نے نہیں دی نا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. براہ کرم اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جس جگہ پر جس شہر میں جس جاب میں آپ ہیں اس کو انجوائے کریں, یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے.
کیا ہی بات ہے جی. مدنی چل کے ناظرین, ابھی ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب پر رحمت فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے, دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے مالک کریم ہماری حفاظت فرمائے. آمین. آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد.
مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام, لیلۃ القدر مطلع الفجر حق حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے پیلا کو سلام, پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پیلا کو سلام, ہوتا ہے جس کی ہر بات واہی خدا, چشمہ بزم